الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام محبت کے لائق بھائیوں بزرگوں، سب سے پہلے حسب معمول ساری احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہم یوں سمجھیں کہ ہم ہدایت پانے کے لیے، ہدایت میں ترقی کے لیے اللہ کے دربار میں آئے، اللہ کا دربار ہی ہے، پر اللہ کی جیسی نگاہ ہمارے قلوب پہ پڑے گی ویسا اثر ہوگا۔ ہم سب کا معاملہ ذاتی طور پر اپنے رب سے ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، جس میں طلب دیکھتے ہیں، اس کے دل میں اتنی ہی روشنی پیدا کرتے ہیں۔ یہ مجلسیں، یہ کہنا سننا تو ایک ذریعہ ہے، بہانہ ہے، اصل قلوب کے بنانے بدلنے والے تو اللہ۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، اور ویسے بھی اصلاح کا جو سفر ہوگا، انسان جو ایک اچھا انسان بنے گا، اللہ کی پسندیدہ صفات کسی کے اندر آئیں گی، تو اس کو پہلے ہی قدم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت سے اپنے کو آباد کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر آدمی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت میں مزید اضافہ فرمائے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان، محبت پر ہی ایمان کا مدار ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے دربار تک پہنچاؤ، مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچاؤ۔ وہ جو چنا ہوا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، اس بندے سے اپنے آپ کو جوڑ دو، ان کے قدموں میں ڈال دو، کہ دین ہم اوست، کہ یہ سارا کا سارا دین کیا ہے؟ سارا کا سارا دین محمد الرسول اللہ کی ہی ادائیں ہیں، آپ کی فکریں، آپ کی باتیں، آپ کی ادائیں، یہی دین ہے۔ اگر بعون رسیدی تمام بول حبیست، کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے، تو پھر اب تمہاری باپ، تمہاری جو زندگی ہے وہ تو ابو لہب کی زندگی ہے۔ ابو لہب کیسا تھا؟ خوبصورت تھا، اور اس کا چہرہ بہت روشن تھا، اور دولت مند تھا۔ تو ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں دولت ہو، چمک ہو، دمک ہو، رونق ہو، لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نہیں ہے، تو یہ رونق ابو لہب کی رونق ہے، یہ محمدی نور نہیں ہے۔ تو تڑپ کی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا نبی کے بارے میں ایمان والوں کا کیا ہوتا ہے حال، فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے، جان بعد میں ہے، نبی پہلے ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اور ایک جگہ فرمایا ما کان لأہل المدینہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. یہ مدینہ والوں کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ رسول جو ہے جا رہے ہیں کہیں جہاد میں تو یہ پیچھے رہ جائیں, اور ایمان والوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه, کہ اپنی جان سے رغبت حضور کی جان سے زیادہ تم کو, حضور سے رغبت تمہاری زیادہ ہونی چاہیے. اور بخاری شریف کی مشہور روایت ہے سب کے زبانوں پر بھی, فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے, کامل مومن نہیں ہے, ابھی ایمان کا رنگ نہیں آیا. لا یؤمن احدکم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين, اس وقت تک مومن نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی آدمی جب تک کہ میں اس کے دل میں اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اپنے باپ سے اپنے پیارے ابو سے زیادہ مجھ سے پیار, اور اپنے لاڈلے بیٹے سے زیادہ مجھ سے پیار ہو, اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے پیار ہو محبت ہو, تب جا کے تم مومن بنو گے. جو روایت ہے بخاری شریف کی. چنانچہ صحابہ کرام کا جو رنگ تھا ہم سب جانتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عشق کی کیفیت کی صحابہ, بہت محبت تھی. کچھ دیر اگر آپ کا چہرے انور دیکھنے کو نہیں ملتا تو مچل جاتے تھے, اپنے کاموں میں سے کھیتوں میں سے آتے تھے اور چھپ چھپ کے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتے پھر چلے جاتے تھے. اگر اللہ کے نبی کی نگاہ میں آ گئے اور حضور پاک نے پوچھا کیوں آئے بھائی, آئے اور جا رہے ہو, تو کہتے کہ حضور بس آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے, طبیعت بے چین ہو گئی, یاد آئے آپ کی صورت یاد آئی, تسلی کے لیے آئے. یہ ایمان کی لائن ایسی حساب. آج کل کا زمانہ کیا ہے, روکھے دل کا زمانہ ہو گیا, قانونی ہر چیز میں قانونی رابطہ قانونی ضابطہ, ایمان کی دنیا نہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ محبت کی شہادت گاہ ہے, الفت کی دنیا ہے. جب تک دلوں میں محبت نہیں ہے اس وقت تک دین کا مزہ ہی نہیں آئے گا. یہ محبت بہت مانگنے کی چیز ہے. جب یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی شدید محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی معتبر نہیں ہے کامل نہیں ہے, تو پھر کیا ایمان بنانا ضروری نہیں, کیا نجات اپنی ضروری نہیں ہے؟ اب نجات ضروری ہے تو ہر آدمی تنہائی میں ذرا اپنا دل لے کے تول کے دیکھے اس میں حضور پاک کی محبت کا کیا ہے. کیا آپ کا نام میرے سامنے آتا ہے تو کیا میرے دل کی دھڑکن میں کچھ فرق ہوتا کہ نہیں؟ محبوب کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے تو پھر دل کی دھڑکن میں فرق ہوتا ہے, آدمی دیکھے میرا حال کیا ہے, چیک کرنے کے پیمانے. حضور پاک کا نام آتا ہے تو کچھ ایک اپنائیت, ایک محبت, ایک کشش, ایک یاد کی کیفیت, ایک ہجر کی کیفیت, ایک ملنے کا جذبہ کچھ میرے اندر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جب میں زبان سے اگر آپ کا نام لیتا ہوں تو پھر میری زبان میں کچھ مٹھاس آتی ہے کہ نہیں؟ زبان پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کا نام بھی ایسا رکھا کہ جب بھی حضور پاک کا کوئی نام لے تو خود زبان ہمارے ہونٹوں کے بوسے لیتی, نہیں جب تک آپ محمد میں یہ بوسے نہیں لیں گے ہونٹوں سے, جو نکل رہا ہے نام منہ سے اس کو بوسے لے کے ہی باہر چھوڑنا پڑتا ہے. محمد دو بار بوسے لو تو بنے گا محمد. یا شعرا کی بھی جو ہے فرماد ہوتی ہے خیال کی, زبان پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. ایک مومن کی کیفیت, صحابہ کی یہی کیفیت تھی ہر سچے مومن کی, تمہارا نام ہے تسکین روح جاں اب تک, تمہاری یاد سے ہوتا ہے دل جوان. ایک مرتبہ ہمارے ایک استاد تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل میں تذکرہ شروع ہوا, مختصر محفل. اب ان کو ایسی یاد آئی, ایسی کیفیت طاری ہوئی, اب انہوں نے جو رونا شروع کیا, پھوٹ پھوٹ کے روتے رہے روتے رہے روتے رہے, یہاں تک کہ لوگ بیٹھ کے چلے گئے. پھر اس کے بعد وہ بیمار ہوئے اور ایک دن تک وہ بیمار رہے محبت میں. اب بھی ہیں مثالیں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اے پیارے اللہ, ہم کو حضور پاک کی محبت عطا فرمائیے. یہ محبت جو ہے یہ حضور پاک کے لیے نہیں ہے, اللہ کے نبی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہ جو محبت کا حکم دے رہے ہیں, یہ محبت اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک آئیڈیل, ایک نمونہ بنا کے بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ کو جو جو پسند تھا, جو جو چیز پسند تھی اللہ تعالیٰ کو, جیسا علم, جیسا وقار, جیسی محبت, جیسی شرافت, جیسی سچائی, جیسی امانت, جیسی وفاداری, اور بھی یوں جیسی مسکراہٹ اللہ کو پسند تھی, اور غصے میں جو انداز جو پسند تھا, اور محبت میں اپنوں کے ساتھ جو اسٹائل اللہ کو پسند تھا, جو جو چیز پسند تھی ان سب چیزوں کو اللہ نے جمع کیا تو نام ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی پسند ہے, اللہ کی پسند ہے آپ. جو کچھ اللہ کو پسند تھا وہ سب جمع کر دیا اللہ نے, اللہ کی پسند ہے. اور پھر ہمارے سامنے جو اشرف المخلوقات ہیں, جن سے دنیا جنت کو آباد کرنا ہے, ان سے کہا دیکھو میرا محبوب ہے اور میری محفل میں آنا ہے, میری جنت میں آنا ہے, میرے ساتھ رہنا ہے, تو کچھ معیار تو چاہیے, میرے ساتھ رہنا ہے تو معیار ہے, یہ ہے میرے محبوب. اب ان کو دیکھ دیکھ کے اپنے ایک ایک انداز کو درست کرو, اپنی زندگی کو ڈھالو اس سانچے پر. جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے جاؤ گے, کل حشر میں اتنا ہی جنت کے حقدار بنو گے, میری مجلس میں قریب سے قریب کرسی ملے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہم مانگیں. اب آدمی جائزہ لے, کبھی ایسا ہوا کہ تنہائی میں کہ حضور کا نام آیا تو رونا آ گیا, بے چین ہوگی طبیعت؟ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے اور اس کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کثرت سے پڑھنا, کثرت سے سوچنا, اور گھر میں بات بات پہ اپنے بچوں کے سامنے, بیوی کے سامنے, اور اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں, بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہتے. دیکھو جہاں محبت ہوتی ہے نا, وہاں زبان پہ بار بار تذکرے ہوتے رہتے. محبوب کا نام لیے بغیر آدمی کو چین نہیں آتا جس سے محبت ہوتی. یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا, ان کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے, اور جو گود میں بچہ ہوتا ہے اس سے تو بہت پیار ہوتا ہے. اس وجہ سے اب جس کسی کے گھر میں جائیں گی, کسی رشتہ دار, کسی سہیلی کے یہاں جائیں گی, اور وہاں اس گھر میں اگر کوئی بچہ ہے, وہ اگر مسکرا رہا ہے یا کوئی اچھی حرکت کر رہا ہے, کوئی ہوشیاری کا کام کر رہا ہے, تو یہ فوراً بولے گی ہمارا منا بھی ایسے ہی کرتا. اور بار بار وہ منع کو لائے گی کہیں نہ کہیں سے, اور جہاں دیکھیں کوئی شرارت کر رہا ہے, کوئی گندی حرکت کر رہا, ہمارا منا ایسا نہیں کرتا, ہمارا بچہ ایسا نہیں کرتا. تو محبت جو ہے وہ اس سے معلوم ہوتی ہے کہ کتنا ایک چاہنے والا اپنے محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے. اس تھرمامیٹر سے ہم لوگ پہچان سکتے ہیں کہ میری زندگی میں محبت رسول ابھی کتنی ہے اور کتنی لانی باقی ہے. صبح سے شام ہو جاتی ہے, غور کر کے دیکھیے کیا حضور پاک کا نام آتا ہے ہماری زبان پر. کوئی کام سامنے, ارے اللہ کے نبی نے اس کو ایسا کیا, کوئی تجویز چل رہی ہے, کسی موضوع پہ بات چل رہی ہے, مومن کے دل میں آ رہا ہے, وہ بول رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت میں یہ ہے, اللہ کے نبی اس مسئلے میں ایسا کرتے تھے, اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ایک ایک مسئلے پہ اللہ کے نبی کے اعمال آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں, تو معلوم ہوا کہ اب لگاؤ ہے اسے. اس مومن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ. تو بہرحال اس زمانے میں خاص طور پر دل پر محنت کی ضرورت ہے. اعمال تو کافی آ گئے ہیں رسمی, کافی اعمال, نمازیوں سے کافی مسجدیں بھی بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور رمضان میں روزے دار تراوی کی صفحے بھی اچھی خاصی نظر آ رہی ہیں, حج کے دنوں میں حاجی بھی بہت نظر آ رہے ہیں, اور قربانی کے دنوں میں چمڑے بھی بہت وصول ہو رہے ہیں, اور بہت سارے ماشاءاللہ اسلامی لباس اور حیر بھی اختیار کیے, بہت سارے اللہ کے بندے نظر آ رہے ہیں. لیکن کمی کیا ہے؟ کمی جو ہے محبت بھرے دل کی. اس زمانے میں کمی محبت بھرے دل کی, نفسانیت, مادیت, نفسا نفسی, انانیت, ایسی گھسی ہوئی, اچھا خاصے دینداروں میں گھسی ہوئی, اور اس چیز کا علاج محبت کے سوا کچھ ہے نہیں. شدید محبت اللہ سے, شدید محبت اللہ کے رسول سے, پھر آدمی کی شخصیت ہی بدل جائے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نبی بھیجا کہ اپنی ساری پسند کو ان میں جمع فرما دیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, آپ کے زمانے کے واقعات کو, حالات کو کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا کہ قیامت تک جتنے بھی زمانے آتے جائیں گے ہر زمانے کے انسانوں کو حضور کے زمانے میں مثال مل جائے گی. ہمارے حالات حضور کے فلاں حالت سے ملتے جلتے, اس لیے کہ آپ کو تمام زمانوں کے لیے نمونہ بنایا گیا, معیار بنایا گیا, اور قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے چاہے ان کے حالات کچھ بھی ہو, کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, کوئی ملازم ہے, اور کوئی آقا ہے, کوئی بہت بڑا منتظم ہے, کوئی کسی کا ماتحت ہے, کسی کو چھوٹا بن کے رہنا پڑ رہا ہے, اور کسی کو ہزاروں کے اوپر کمانڈنگ کرنی پڑ رہی ہے, جتنے حالات قیامت تک کے انسانوں پر ایک ایک پر الگ الگ آتے رہیں گے ان سب کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے. کوئی اگر چاہے گا کہ میں اچھا باپ بنوں, کیسے بنوں, تو حضور کی زندگی میں بہت مثالیں مل جائیں, بالکل اپنی زندگی سے ملتی جلتی مثالیں مل جائیں. کوئی اچھا بیٹا بننا چاہے, کوئی اچھا شوہر بننا چاہے, کوئی اچھا گھر کا سرپرست بننا چاہے, کوئی اچھا ملازم بننا چاہے, کوئی اچھا مستاجر بننا چاہے, جو کوئی اچھا کمانڈر بننا چاہے, کتنی کتابیں کمانڈروں کی لکھی ہوئی حضور کی سیرت پہ. یہودیوں نے جو عرب پہ حملہ کیا تھا اور 3 گھنٹے میں پوری عربوں کی ان کی طاقت کو 3 گھنٹے میں ختم کر دیا تھا, بعد میں ان کے کمانڈر نے کتاب لکھی کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں چال کو استعمال کیا. جو جس ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے. ہمارے حضرت پیر صاحب بڑی اچھی مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور کی سیرت کیسی ہے جیسے نیلا آسمان, نیلا سایوان جو ہے آسمان, ایسی حضور کی مثال ہے. آدمی گھر میں بیٹھا ہے, سر اٹھا کے دیکھے تو آسمان نظر آئے گا, بازار میں ہے سر اٹھائے تو آسمان نظر آئے گا, جنگل میں کہیں کھو گیا کہیں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے, راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, سر اٹھائے تو وہاں بھی نیلا آسمان نظر آئے گا. اور اگر کوئی سمندر میں بھٹک گیا وہاں بھی سر اٹھائے گا تو آسمان نظر. آدمی کا ساتھ کہیں نہیں چھوڑتا آسمان, کہیں چلا جائے ساری دنیا چھوڑ جائے لیکن آسمان جب بھی سر اٹھائے گا اس کے سر پہ سایہ کہیں اور رہے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایسے ہی ایک نیلا سایبان, جو جہاں ٹینشن میں آ گیا, جو جہاں پریشان ہو گیا, جس کی گاڑی یہاں پھنس گئی, اٹھاؤ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا رہنمائی کرتی ہے, مسائل حل ہو جائیں گے, راستے نکل آئیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ خوب پڑھیں لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, اور ہر ذہین انسان اپنے زاویے سے غور کرے,
उसको नुक्ते मिलते ही चले जाएंगे। एक ऐसा समंदर है ये जिसका किनारा नहीं मिलता। अब तक कितने लाखों इंसानों ने हुजूर की सीरत पे लिखा, अपनों ने लिखा, गैरों ने लिखा, चाहने वालों ने लिखा, फलसफियों ने लिखा, और सब लिखते गए और सबने लिख के ही कहा कि बस मैं एक थोड़ी एक पहलू पे रोशनी डाल सका, आपकी सीरत तो एक समंदर है। सबका ऐसा सी था कि हम बस कुछ ही बोल सके, इस समंदर में तो बहुत मोती, हम तो बस एक चुल्लू पानी ले सके। ऐसी जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब आज एक पहलू, आज के एक पहलू से आप बाकी जिंदगी का अंदाजा लगाएंगे इंशाल्लाह। एक पहलू आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, अभी जो आयत पढ़ी गई अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो बस आपको सारे जहानों के लिए अपना प्यार बना के भेजा, अपनी रहमत अपना प्यार बना के भेजा है, हमारा चलता फिरता प्यार हो, पैकर हो तुम नीचे से ऊपर तक रहमत के, और सारे आलमों के लिए, ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए, ये नहीं कह रहे हैं कि इंसानों के लिए, कह रहे हैं सारे आलमों के लिए, उमा अरसल्ला का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आज की इस महफिल में हम एक तरतीब से जिसमें याद रह सके, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो प्यार बन के आए तो ये प्यार का हिस्सा किसको क्या मिला, जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि सारे आलमों के लिए आप प्यार हैं तो कैसा प्यार आपका बटा और किसको किसको कैसे हुजूर के प्यार से हिस्सा मिला। रहमत किसको कहते हैं, अरबी जुबान में बच्चेदानी को रहम कहते हैं, उससे बना रहमत। तो बच्चेदानी की खसूसियत क्या होती है कि वो जनीन को चिमटी भी होती है, उसको समेटे हुए होती है। तो इसी से अरबी में ये सिफत निकली कि जब भी मोहब्बत से किसी की तरफ मैलान, किसी की तरफ तवज्जो, उसकी कदरदानी, उसको समेट लेना, उसके साथ शफकत करना, ऐसे सारे पहलुओं के लिए लफ्ज बना रहमत। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम गौर करें तो ये बात समझ में आएगी कि किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात की जिस चीज को भी देखा प्यार से देखा, शफकत से देखा, उसके अच्छे पहलुओं को देखा, उसकी कदर को देखा, उसकी इज्जत बढ़ाई, उसके नफे को समझाया, खुद उसकी तरफ मायल हुए और दुनिया को समझाया कि मोहब्बत करो, एहतराम करो, कदर करो, तो ये है रहमत। तो चलिए सबसे पहले इंसान को सबसे पहले जो वास्ता पड़ता है दुनिया में वो माँ बाप से पड़ता है, और माँ बाप में पहले माँ से पड़ता है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, आपका प्यार, आपकी कदरदानी, आपकी इज्जत अफजाई माँ को कैसे मिली। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में दुनिया में तशरीफ लाए अरब के अंदर, अरबों में माँ की कोई कीमत नहीं थी, अरब माँ को कुछ समझते ही नहीं थे, यहां तक के कितना गिरा हुआ मुकाम था हम समझ सकते हैं इस बात से कि जब बाप का इंतकाल होता था और बाप की जायदाद बढ़ती थी, कितने घर छोड़े, कितने खेमे छोड़े, कितने ऊंट छोड़े, कितनी बकरियां छोड़ी, तो बेटे जिस तरह से बकरियां बांट लेते थे, लकड़ियां बांट लेते थे, बाप की बीवी बीवियां जो इनकी माएं होती थी माओं को भी बेटे बांट लेते और बीवी की तरह रख लेते। अब इससे बढ़ के और क्या बेइज्जती हो सकती है, इतना गिरा हुआ माहौल, कोई हक ही नहीं था, कोई उसको समझते नहीं थे लोग। ऐसे माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो माँ को किन निगाहों से देखा, उसके रुतबे को कितनी गहराई से समझा और समझाया, कितनी प्यार और शफकत माओं को दी, कितनी इज्जत माओं को बढ़ाई। एक हुजूर के जुमले से बात को समझ सकते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों से कहा लोगो तुम सब जन्नत की तलाश में हो ना, नमाज इसलिए पढ़ते हो, रोजे इसलिए रखते हो, سچ اسی لیے کہتے ہو، حلال اسی کھاتے ہو، حرام سے اسی لیے بچتے ہو، تم جنت کے طلبگار ہونا، میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے بتایا تم کو جنت کہاں ملے گی؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اپنی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دیکھو تعبیر کا حسن دیکھیے، بلاغت دیکھیے، کمال دیکھیے۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے ماں کی عزت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی اطاعت کرو، کیونکہ یہ سب لوگ، یہ سارے کے سارے لفظ بہت معمولی ہے، چھوٹے ہیں۔ ماں کا تو مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عزت کرنا، اطاعت کرنا تو چھوڑو، تم ماں کے قدموں کے نیچے دھول بن جاؤ، فنا کر دو اپنے آپ کو، زیرو سمجھو ماں کے سامنے، بھول جاؤ میں کون ہوں، میری قابلیت کیا ہے، میری صلاحیت کیا ہے، میری مصروفیت کیا ہے، سب بھول جاؤ۔ ماں سامنے آ جائے تو قدموں میں بچھ جاؤ، صرف ماں ہی نظر آئے، پھر انا نظر آئے، اپنی ذات نظر نہ آئے، بچھو تو ملے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ماں کے ہاتھ میں جنت ہے، اور کوئی بھی حضور کا نام لے سکتے تھے، فرمایا قدموں کے نیچے، یعنی تم کو بچھ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، اپنی جو ہے انانیت کو وہ ختم کر دینا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا ذہن بنایا تو ماؤں کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایک صحابی نے جو ہے اپنی علاقے سے ماں کو گود میں لے کے آئے، چل نہیں سکتی تھی، پورا حج گود میں ماں کو لے کے کیا، اس کے بعد جو ہے خوش خوش حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا موقع ملا، پورا حج 10 کلومیٹر تو ہے کم سے کم گھومنا، اور حج میں کیا ہے بس گھومنا، یہاں سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، نہیں کرنا، تو پورا حج میں گود میں لے لے کے ماں کو حج کرتا رہا، میں خدمت کا اتنا موقع ملا، کیا کچھ ماں کا حق ادا ہوا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اور اس کو پہلی مرتبہ جو جھٹکا لگا درد کا، کہ ایک لہر اٹھی، ابھی اس کا حق ادا نہیں۔ ماں کو نے، ماں کے جسم میں تمہارا جسم بنا اور ماں کی گود میں تمہاری شخصیت بنی، ماں ہی کے اندر تو سب کچھ تمہارا وجود ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان کیا، قرآن میں جملے کو کٹ نہیں کیا، دوسرا جملہ نہیں چھڑا، ایک ہی جملے میں اپنے حق کے برابر برابر ماں باپ کا حق بیان کیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد سانس لے رہے ہیں پڑھنے والے ہیں، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت اگر کسی کی ہونی ہے تو صرف ایک اللہ کی ہونی ہے، اور اسی سانس میں کہہ رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو فرمایا قدم جنت کہاں ملتی ہے؟ ماں کے قدموں میں ملتی ہے۔ کسی کا نتیجہ ہماری جو اسلامی تہذیب رہی ہے اس میں ماؤں کا بڑا مقام۔ حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ آج کے نوجوانوں کو یاد رکھنے کا، اور نوجوانوں سے زیادہ ماں باپ کی ناقدی کس سے ہوتی ہے؟ جن کے بچے ہو جاتے ہیں، جن کے داماد آ جاتے ہیں نا، وہ لوگ زیادہ ستاتے ہیں ماں باپ، ماں باپ سے غیر متوجہ ہو جاتے ہیں لوگ، ماں باپ کی بات آتے ہی چھوٹے بچوں کو سمجھانے کا موضوع ہے سمجھتے ہیں، چھوٹے بچوں کو ہے ہی، نوجوانوں کو ہے ہی، اصل ان لوگوں کو ہے جو جن کے ماں باپ اب کمانے سے رہ گئے، جن کے ماں باپ اب کونے میں پڑ گئے اور یہ اب گھر کے سربراہ بن گئے، ان کی اصل آزمائش ہے۔ تو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ جس وقت دنیا میں تھے، اس وقت وہ سب سے دنیا کے سب سے بڑے امام تھے، امام ابو حنیفہ پہلے گزر چکے تھے، جس وقت یہ زندہ تھے سب سے بڑے امام تھے، اور جدھر سے گزر جاتے ہزاروں لوگ ان کا قربان ہوتے تھے، وقت کے پورے حاکم انہی سے رہنمائی لیتے تھے، بڑی عزت، بڑا مقام ان کا تھا، ساری دنیا جو ہے ان کے سامنے جھکی ہوئی، اور دور دور سے لوگ آ کے پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا معمول کیا تھا، جب رات ہو جاتی
تو وہ جب ماں ان کی کیا تھی؟ ایک دیہاتی عورت تھی، کوئی عالمہ فاضلہ، کوئی پہلے سے خاندانی ذیل عورت نہیں تھی، ساری سیدھی ایک عورت تھی. لیکن ان کا معمول یہ تھا کہ رات میں ماں کے بستر پہ جاتے اور اپنے ہاتھوں سے خدمت کرتے، ہاتھ دبا رہے ہیں، سر دبا رہے ہیں. ماں کہتی تھی، بیٹا میں ایک جاہل عورت، میں ایک معمولی عورت، تم ان ہاتھوں سے جو ہے شریعت کے مسائل لکھتے ہو، اللہ کی کتاب جو ہے اس کا درس دیتے ہو زبان سے، تم کیا کر کے آتے ہو؟ میرے پیچھے کیا ہے؟ چھوڑو مجھے، سارے زمانے کے تم امام. لیکن یہ پیر دباتے دباتے، یہاں تک کہ جب ہاتھ پاؤں دباتے دباتے تلووں کے پاس آتے تھے تو ماں کے تلوے چاٹنے لگتے تھے، ماں کی چیخ نکلتی آتی کہ شفیع کیا کر رہے ہو تم؟ تم زمانے کے امام کیا کر رہے ہو؟ تم میرے تلوے چاٹ رہے ہو؟ تو یہ روتے ہوئے کہتے، امی جان میں آپ کے تلوے نہیں چاٹ رہا ہوں، میں اپنی جنت چاٹ رہا ہوں. یہ ہے اسلامی تحریک. خاص طور پہ یہ جو دور ہے نا، جب سے دنیا میں یورپ کی تعلیم پھیلی، مغرب کا جو فلسفہ پھیلا، اب تو خیر زمانہ گزرتے گزرتے ذرا بیلنس ہو رہا ہے معاملہ. شروع کی صدیوں میں جب نیا نیا علم آیا تھا ان کا، اس وقت وہاں یورپ میں بھی غلبہ سیکولرزم کا زیادہ تھا، انکار خدا کا زیادہ تھا، مذہب سے نفرت زیادہ تھی. اب وہ بھی تھوڑا تھوڑا توبہ کر رہے ہیں. لیکن جب پہلی پہل یورپ کے علوم ساری دنیا میں پھیلے، ہندوستان میں آئے، تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا تھا، جو بھی پڑھتا تھا اسکول کالج میں، ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا تھا، ماں باپ کی ناقدری کرنے والا ہو جاتا تھا. اب بھی وہ علوم کی کیفیت ایسی ہے، ماں باپ کی ناقدری، بچے کیا پڑھتے ہیں معلوم نہیں، تھوڑا یہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں سیل فون سے ادھر ادھر، تو سمجھتے ہیں امی کو سمجھتے ہیں علامہ کی گایا ہے، بیوقوف ہے، ستاتے ہیں، کھیلتے ہیں ماں سے. اور چونکہ باپ وقتاً فوقتاً ٹوٹتا ہے، تو آج کے نوجوان باپ کو ایک بہت بڑا پاپ سمجھتے ہیں دوستوں میں. ہاں وہ جو ہے ہمارے بابا کیا ہے، سرک گئے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو آج کل، ایسی ایسی باتیں دوستوں میں بیٹھ کے کرتے. تو جب نئی نئی تحریب آئی تھی، ماں باپ کی ناقدری سارے عالم میں عام ہو رہی تھی. اس زمانے میں اکبر الہبادی نے کہا تھا، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تو اسی لیے امام ہمارے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس دور میں کسی تعلیم یافتہ ذی حیثیت شخص کو تم دیکھو کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی قدر کرتا ہے، تو تم گواہی دو دو کہ یہ جنتی آدمی ہے. اس لیے کہ اس زمانے کی فضا ماں باپ کے انکار کی، ماں باپ کو بوجھ سمجھنے کی، اپنی خوشیاں اپنی فہرست اتنی لمبی ہے خواہشات کی کہ وہ ماں باپ کے لیے ٹائم ہی نہیں آج کے انسان کے پاس. عجیب بات ہے، ایک ہی ماں باپ جو ہے پانچ پانچ بچوں کو، چھ چھ سات سات بچوں کو پال کے بڑا کرتے ہیں، بچے بڑا ہونے کے بڑے ہونے کے بعد پانچ پانچ بچے مل کے وہ ماں باپ کو نہیں پال سکتے، ان کو نہیں سنبھال سکتے. تو اس دور کی خاص نیکی ایسا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا تھا کہ قیامت کے قریب ہونے کی علامتیں کیا ہیں، تو اس میں پہلی علامت حضور نے یہی بتائی، ان تلد الامت ربتہا، کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی. محدث نے لکھا کیا مطلب اس کا، یعنی اولاد ایسی نافرمان ہو جائے گی کہ بیٹی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی جیسے ماں نوکرانی ہے. اب صبح سے ماں تھک رہی ہے، معلوم نہیں بھاگ دوڑ کر کے بچوں کے لیے ٹیفن تیار کر رہی ہے، اور بچے اسکول جا رہے ہیں تو وہ چڑچڑے ہو کے جو ہے کوسا پھینک کے جا رہے ہیں، ناراض ہو کے جا رہے ہیں. اس دور کا خاص فتنہ ماں باپ کی ناقدری ہے. اور اس زمانے میں جو لوگ خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں کہ ہم ماں باپ کو خوش رکھیں گے، وہ نیک بخت لوگ ہیں. اس پہ خاص طور جو اس زمانے میں دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں مجھ سے ماں باپ کی ناقدری تو نہیں ہو رہی ہے. اور جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، جب ماں باپ زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، اس وقت ان کی اطاعت وہ زیادہ اہم ہے.
جب تک ماں جوان ہے یا ابھی جسم میں طاقت ہے ابھی بچے کا, اس کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی. لیکن جب ماں باپ ایک دم بوڑھے ہو گئے, اب وہ کمانے کے بھی نہیں رہے, کچھ گھر کے اندر کچھ کام کرنے کے بھی قابل نہیں رہے, اور کل تک جس گھر کے سربراہ تھے اب وہ بچوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اور پھر اس وقت ان کو جب نظر انداز کیا جاتا ہے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تو ادب ہم کو شریعت میں سکھایا گیا ہے کہ بچے ہر حال میں, چاہے جتنے بڑے ہو جائیں, وہ جتنے بڑے آفیسر ہو جائیں, کلیکٹر ہو جائیں, ماں باپ کے سامنے جائیں تو بالکل چھوٹے بچے بن جائیں, بھول جائیں کہ آفس میں میں کیا ہوں, مارکیٹ میں میں کیا ہوں, اتنا یاد رکھیں کہ میں اسی گود میں پیشاب پاخانا کرتا تھا, میں وہ ہوں. ہمارے اتنے بڑے ائمہ ہیں مگر اپنا علم بھول جاتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو ماں تھی, یہ تو بیٹے ہیں, ان کا جو بھی مقام ہے ماں کو اس کا اندازہ نہیں تھا. ان کی ماں کو محلے کے امام صاحب سے مسئلے پوچھنے کی عادت تھی شروع سے. اب امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کے امام ہیں, بڑے بڑے علماء جو ہے, بڑے بڑے اکابر ان سے سیکھتے ہیں. اب ان کی ماں کیا کہتی تھی, ابو حنیفہ جاؤ وہ مسجد کے امام صاحب سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ, ایسا کرنا ایسا کرنا. یہ وہاں جا کے ادب سے کھڑے کے پوچھتے تھے کہ ہماری امی پوچھ رہی ہیں کیا مسئلہ ہے, وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتے تھے. امام صاحب ساری دنیا, ساری دنیا آپ کی منتقل ہے اور آپ آگے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں, نہیں نہیں ذرا بتا دیجئے, چل کے آپ بتا دیجئے, میری امی کو تسلی ہو جائے گی. کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ امی ساری دنیا مجھ سے پوچھتی ہے, آپ مجھے امام صاحب کے پاس بھیج رہے ہیں. ماں باپ کے سامنے اپنی ہر حیثیت کو بھلا دینا, یہی ادب ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ پاؤں میں بچھ جاؤ. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو پیار ملا ہے ماں باپ کو, وہ کیسا ملا ہے؟ اللہ, موضوع تو بہت لمبا ہے لیکن یہ ماں باپ کا موضوع بھی ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے, اس لیے کہ زمانے کا خاص فتنہ. بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ میں ہمارے ماں باپ کے پاس اس لیے نہیں جا سکتا زیادہ, اس لیے میں خدمت نہیں کرتا کہ ان کے اندر غلطیاں بہت, ٹیڑھی بات کرتے ہیں, ناانصافی کی بات کرتے ہیں, چھوٹے بیٹے کی تائید لیتے, بیٹی کی طرف رہتے ہیں, اور جو ہے وہ ہماری بیوی کو ایسا بول دیے, ہماری بچی کو ایسا بول دیے, ان کی غلطیاں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد کی زبان اچھی نہیں ہے, ہماری ماں کی زبان اچھی نہیں ہے, ان کا طریقہ اچھا نہیں ہے, ان کی عادتیں اچھی نہیں ہیں, اس واسطے ہم دیندار بھی لوگ کتنے ایسے کرتے ہیں. ہم دیندار ہیں مگر میں والد صاحب پیوٹ ہے, میں کیا کروں, فوارے کی طرح گالیاں نکلتی ہیں, میں کیا کروں, اس لیے میں جاتا نہیں آتا نہیں. اب آدمی جو ہے تعلق روکھا رکھ رہا ہے. ایسے سب ساتھیوں کے لیے, سب بھائیوں کے واسطے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ماں باپ ہمارے جیسے بھی ہیں ویسے رہ کے ہی وہ ہمارے ماں باپ ہیں, ویسے رہ کے ہی وہ ہماری جنت ہے. وہ کیسے ہیں وہ ان کے اور ان کے اللہ کے بیچ میں ہے معاملہ, لیکن ہمارے لیے وہ ماں ہیں, ہمارے لیے باپ ہیں. وہ جیسے ہیں اسی حال میں ان سے محبت کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کی قدر کرنا, یہ مومن کا کام ہے اور اسی میں مومن کے درجات. اس پر ایک بڑا عبرت کا واقعہ, اصل میں ماں باپ بوڑھے ہونے کی وجہ سے وہ ایک الگ ماحول میں پلے ہوئے لوگ رہتے ہیں, حالات بدل چکے ہوتے ہیں, بوڑھے ہونے کی وجہ سے فیصلے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے, ٹیڑھ بھی آ جاتی ہے میدان میں. قرآن خود کہتا ہے کہ بڑھاپے میں ٹیڑھ آ جاتی ہے. جب آدمی پچپن کا ہو جاتا نا تو بولتے ہیں بچپن واپس آتا ہے, ضد آ جاتی ہے. جب تک اچھی صحت تھی کنٹرول کرتے ہیں, کمزور ہو جانے کے بعد وہ گالیاں شروع ہو جاتی, پرانی جو چیزیں وہ پوری واپس آنے لگتے ہیں. تو یہ عمر ایسی رہتی ہے, والدین کی اصلاح کی عمر نہیں رہتی. ذرا انہوں اپنی گفتگو بدل لینا, ذرا ان کا طریقہ بدل لینا, یہ بہت ہی غلط ہے, بالکل 100% غلط ہے. مگر اب ان کی بدلنے کی عمر, اب ان کو بدلنے کی مت سوچو, اب ان کے حساب سے خود کو سیٹ کرو. یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بڑی عمر میں جو ہے دخل بھی بول دینا شروع کرتے ہیں ماں باپ, الٹے سیدھے مشورے بھی دیتے ہیں اور غیر ضروری باتیں بھی کرتے ہیں، گھس بھی جاتے ہیں، ان حالات میں ہی ان کی خدمت کرنے کو فضیلت کہا گیا. اور پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے، اب جو ہے بیمار ہو گئے، اٹھانا پڑ رہا ہے، بٹھانا پڑ رہا ہے، ضروریات سے فراغت ہے، روز میرا ایک مسئلہ پیدا کر رہا ہے، اس وقت ہے اصل فضیلت. اس وقت کوئی خدمت کرتا ہے تو دین کے بڑے سے بڑے مقامات اس کو حاصل ہوتے ہیں. تو ایک واقعہ بنی اسرائیل کا حضور نے نقل کیا، کتابوں میں لکھا ہے، بڑا عبرت انگیز. بنی اسرائیل کا نہیں ہے، وضاحت نہیں بنی اسرائیل کی، کس کا واقعہ ہے. ایک صاحب کو بڑی فکر رہتی تھی یہ جاننے کی کہ اس زمانے میں سب سے بڑا ولی کون ہے. الگ الگ لوگوں کی الگ الگ دھن ہوتی، ذوق ہوتا. ایک صاحب کو دھن تھی اس زمانے میں سب سے بڑا ولی کون ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کیا، اے اللہ مجھے بڑی خواہش ہے اس زمانے کا جو سب سے بڑا ولی ہے ذرا مجھے اس کا دیدار کرا دیجیے. اب وہ کئی مرتبہ تڑپتے رہے تو ان کو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں گاؤں میں جائیے، ایسا ایسا ایک نوجوان ہے، وہ اس زمانے کا سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے. تو ابھی اس گاؤں میں جا گئے اور اس شخص کے پاس جا کے 3 دن تک مہمان رہے. اس نوجوان کا ایک نوجوان تھا، 3 دن تک مہمان رہے. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے اندر ہے کیا، ایسی کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ اس زمانے کا سب سے بڑا ولی ہے. مجھے بتایا گیا کیا ہے اس کے اندر. بس یہ وہ کچھ کھیتی باڑی کا کام تھا، وہ شخص وہ کام میں رہتا تھا وہ نوجوان، اور ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا اس میں بار بار آتا جاتا رہتا تھا. 3 دن کے بعد انہوں نے پوچھا، ایسا معاملہ ہے، میرا یہ خواب تھا، میری یہ دعا تھی کہ اللہ سب سے بڑا ولی آپ کا اس زمانے میں جو ہے اس سے مجھے ملاقات کرائیے. اب میں آ کر یہاں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو کوئی آپ کا عمل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کے سب سے بڑی ولی ہیں اس زمانے کے. یہ سنتے اس آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے اس نوجوان. اسے کیا پتا تھا کہ میں سب سے بڑا ولی ہوں، یہ تو سامنے والا کہہ رہا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ادھر آؤ. وہ جس کمرے میں جاتا تھا اس کا دروازہ اس نے کھولا، اس میں اندر گئے، داخل ہوئے تو اس میں 2 جانور تھے، یعنی 2 ایسے انسان تھے جن پہ اللہ کا عذاب آیا تو وہ جانور بنا لیے گئے، انزل بنا لیے گئے. وہ جانور اس کے اندر تھے. اس نے کہا کہ بس میرا ایک ہی عمل ہے، میں بس ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں. انہوں نے ایسی گناہوں کی زندگی گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور بنا دیا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو میرے ماں باپ ہیں اور میں پوری زندگی بس ان کی خدمت میں لگایا ہوا ہوں، بس یہی ایک میرا عمل ہے. یہ ہے اللہ کا معاملہ. وہ ماں باپ جن پہ اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ ان کی صورت اللہ نے بگاڑ دی، انہی ماں باپ کی ایک بیٹا خدمت کر رہا ہے تو اللہ نے اپنے وقت کا سب سے محبوب بندہ ان کو بنا دیا. تو ہر آدمی سوچے میرے باپ تو ابھی خنزیر نہیں بنے نا، ابھی میری ماں کو تو اللہ نے خنزیر نہیں بنایا، غصے والی ہے، گالیاں دیتی ہے، ناانصافی کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، سب ہے، مگر خنزیر تو نہیں بنی، مجھے تو کتنی خدمت کرنی چاہیے. تو ماں باپ کے معاملے میں انصاف انصاف کی بات نہیں، جی جی چلتا ہے، وہ دن کو رات کہیں جی. البتہ ماں باپ کی بات مانتے ہوئے بیوی پہ ظلم نہیں کر سکتے، کسی کا حق نہیں چھین سکتے، بڑے بھائی کا پیسہ اٹھا کے چھوٹے بھائی کو نہیں دے سکتے. انصاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کو ایک ڈھنگ سے سنبھالنا چاہیے، ان کی اطاعت کا خیال رکھنا چاہیے. بہرحال یہ بات ذرا پھیل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیکھیے رحمت ایسے ماں کو ملی، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ الابو اوسط ابواب الجنہ. لوگوں باپ کا خیال رکھو، اس لیے کہ باپ جنت کا مین گیٹ ہے، بیچ کا گیٹ ہے. جنت میں کئی دروازے ہیں، کسی بھی گھر کے کئی دروازے ہوتے ہیں، لیکن مین گیٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، اور مین گیٹ جو ہوتا ہے وہ چوڑا ہوتا ہے اور اس میں اندر جانے کی جگہ بہت ہوتی ہے. تو جنت میں جانے کے بھی مختلف دروازے ہیں، جیسے روزے کا دروازہ الگ ہے، ریان اس کا نام ہے،
مختلف نیکیوں کے لحاظ سے دروازے جنت کے ہیں، لیکن فرمایا جنت میں لے جانے والا سب سے بڑا مین جو دروازہ ہے وہ تمہارا باپ ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی میں۔ دیکھ لو تمہارے باپ راضی ہے سمجھو اللہ راضی ہے، وہ ناراض ہے سمجھو اللہ ناراض ہے۔ اللہ کے رسول نے تو ماں باپ کا مقام اس حد تک پہنچا دیا کہ ان کو کعبۃ اللہ کے برابر کر دیا۔ ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کے لیے جاتا ہے تو کتنے دن لگتے ہیں؟ پہلے زمانے میں کتنا وقت لگتا تھا، کتنی پریشانیاں ہوتی تھیں جنگلات سے گزرنے کے لیے۔ اتنی مدت لگانے کے بعد، خطرات کا سفر کرنے کے بعد کعبے کا دیدار ہوتا تھا، کعبے کا طواف ہوتا تھا، پھر ثواب ملتا تھا حج کا عمرے کا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گھر میں ہی جو ماں باپ ہے ان کو محبت سے دیکھے، میری امی ہے میرے ابو ہے، ایک محبت کی نظر پہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کعبے کو دیکھنے پہ جو ملتا ہے وہ اس کعبے کو دیکھنے پہ ملتا ہے۔ یہ مقام دیکھیں کتنا بڑا مقام، یہ ہے محمد الرسول اللہ کی رحمت، یہ ہے قدردانی محمد الرسول اللہ۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ تو گھر میں ہی رہتے ہیں، آدمی تو 100 مرتبہ دیکھ سکتا ہے، تو فرمایا بالکل 100 حج کا ثواب ملے گا، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں۔ اب دیکھو جن کے گھروں میں ماں باپ موجود ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے تو کتنا بہترین موقع ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہے، رمضان میں سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین۔ بعد میں جب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے 3 بددعائیں دی، میں نے آمین کہی۔ اب آپ بولیے جبرائیل کی بد دعا حضور پاک کی آمین کے بعد قبولیت میں کوئی شک ہے؟ تو اس میں سے ایک بد دعا کیا تھی کہ کسی شخص کو بوڑھے ماں باپ دو یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور وہ ان کے ذریعے سے جنت نہ کما لے، وہ ہلاک ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کلیم اللہ تھے، اولو العزم من الرسل، بڑے رسولوں میں سے ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ ان کی والدہ کا جس دن انتقال ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ آج سے سنبھل کے زندگی گزارو، آج سے سنبھل کے زندگی گزارو، آج تک تمہاری ماں تھی، تمہاری ماں کی دعائیں تمہاری حفاظت کرتی تھی، آج ماں اڑ گئی، اس لیے سنبھل کے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ماں کی قدر نصیب فرمائے، ماں باپ کی، اور جتنی ہو سکے خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے بڑھئے، دوسرا جو رشتہ ہے بیٹی کا، بیٹی کا کہیے بیوی کا، آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ بیٹیوں کے بارے میں بھی عربستان میں بڑی حقارت تھی، کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ گھر سے ہی نہیں نکلتا تھا، صورت اس کی سوکھ جاتی تھی، کالی پڑ جاتی تھی، اور لوگ بھی اس کو حقارت سے دیکھتے تھے، ایک ایک کو بیٹی ہوگی، اور وہ باپ اس بات کی تاک میں رہتا تھا کہ ماں کب کس بچی سے غافل ہو اور میں لے جا کے زندہ اس کو دفن کروں، اپنے ہاتھ سے جڑا کھود کے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کروں۔ اتنی نفرت تھی بچوں سے، اتنی حقارت تھی، زندگی بھر حقارت کا معاملہ رہتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بچیوں کو اس رحمت سے دیکھا، اس محبت سے دیکھا، ان کے کردار کے، ان کے مقام کا اتنا بہترین انداز سے انسانوں کے سامنے مقام پیش کیا کہ حیثیت ہی بدل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ساری زندگی تو جنت میں جانے کے پاپڑ بیلتے ہو نا، اگر تمہارے گھر میں دو بیٹیاں پیدا ہو گئی تو سمجھو جنت کا دروازہ ہے تمہارے راستے کھلا۔ اب دروازہ ہے، کھولنا ہے، جانا ہے۔ جس کے گھر میں دو بیٹیاں ہیں وہ ان کو اچھا ڈھنگ سے پالے، محبت سے پالے، توجہ سے پالے، ان کی صحیح تربیت کرے، شادی کر دے، تو میں اور وہ باپ کل قیامت کے دن ایسے ملے ہوئے ہوں گے، دو انگلیاں ملے ہوتا ہے، جیسے انگلیاں قریب ہے وہ ایسے ہی ہم قریب قریب رہیں۔ اب ایک دم سوسائٹی میں لڑکیوں کی حیثیت ہی بدل گئی، ہر آدمی بچی پیدا ہوتی سمجھتا تھا کہ او ہو اب جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بات کا رخ کچھ ایسا تھا، میں دو بیٹیوں کے بارے میں، تین کے بارے میں، پھر دو بیٹیوں کے بارے میں پوچھا،
اگر میں اور ایک سوال یہ کرتی کہ کسی کی ایک بیٹی ہو تو حضور اس کے جواب میں بھی یہی فرماتے کہ جنت ملے گی۔ تو اب کیا ہوا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس مشہور بھی ہے، بیٹی روٹی، انتم تردقون بضعفائکم، تم کو جو پیسہ آتا ہے تمہاری زندگی میں تمہاری ہوشیاری کی وجہ سے نہیں آتا، تمہارے ماتحت جو بیٹیاں ہیں، جو بیٹے ہیں، جو رشتے دار ہیں، ان کی وجہ سے پیسہ آتا ہے، کمزوروں کی وجہ سے تمہارے پاس پیسہ آتا ہے۔ انتم تردقون بضعفائکم، اس وجہ سے ہماری شریعت کا اصول کیا ہے، فقہا نے جو کتابوں میں لکھا، باپ جو ہے گھر آیا باہر سے، آتے وہ کچھ پھل لے کے آیا، کوئی کھلونا لے کے آیا، گھر میں داخل ہوتے ہی ایک ساتھ چھوٹا بیٹا بھی بیٹی بھی دونوں بھی بھاگ کے آئے، ابو آئے ابو آئے، بیٹا بھی آیا بیٹی بھی آئی۔ اب یہ پھل دے گا، کچھ بھی دے گا جو لایا ہے، تو کس کو دے گا؟ دونوں آئے ہیں۔ فقہا نے لکھا شریعت کی روشنی میں کہ جو بھی چیز لایا ہے باپ وہ بیٹی کو دے گا، پہلے بیٹی کو دے گا پھر بیٹے کو دے گا۔ لیکن شریعت کا مزاج کیا ہے؟ لڑکیوں کے ساتھ زیادہ احترام کا ہے، زیادہ محبت کا ہے، زیادہ اکرام کا ہے، اللہ نے ان کو نازک بنایا ہے، اور نازک چیزوں کے ساتھ نزاکت کا، یہ ہینڈل وتھ کیئر کہتا نا، جہاں بھی گلاس کا آئٹم ہے، اللہ نے ان کو نازک بنایا ہے۔ اور بیویوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، لوگ بالکل وہ پہلوان کی طرح جنگ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو صنف نازک بنایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اونٹ پر، اور ازواج مطہرات میں سے زوجہ بھی حضور کی زوجات بھی بیٹھی ہوئی تھی، اب وہ جو اونٹ چلانے والے تھے ہودی خان انجشا، اب انہوں نے گیت گانا شروع کر دیا، وہ اونٹ چلانے والے گاتے ہیں، اب ان کی آواز پہ بھاگنے لگا اونٹ، حضور نے فرمایا یا انجشا روائدہ رفقم بالقواریخ، انجشا سنبھل سنبھل کے ٹھہر ٹھہر کے چلو، ذرا شیشوں کے ساتھ آبگینوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، آبگینے ہیں اندر۔ زندگی کی راہ میں ساتھی ذرا بچ بچ کے چل، گھریلو زندگی یوں سمجھنا کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے، ایک آئینے کا ایک مینا خانہ ہے، اس کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے۔ عورتوں کے ساتھ ایسا چلو، کیا رسلنگ کرنا ہے، کیا کشتی کرنا ہے؟ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، قرآن پاک میں فرمایا عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ معاملہ اچھے ڈھنگ سے کرو۔ تم مرد ہو، مرد میں برداشت زیادہ ہے، مرد میں حلم زیادہ ہے، عورت کے اندر جذبہ زیادہ ہے، اگر مرد کے طرح سے عورت کو ایسی ٹھوس بنایا جائے، ون ٹو کرنے والا بنایا جاتا، سخت مزاج بنایا جاتا، تو بچوں کو کون پال کے بڑا کرتا تھا؟ تو اللہ نے عورتوں میں جذبات زیادہ رکھے اور مردوں میں قوت فیصلہ زیادہ رکھی، اس وجہ سے عورت رس جائے گی، عورت ایک دم غصے میں آ جائے گی، ایک دم ٹیڑھی ہو جائے گی، اس کے جواب میں ہم سیر کو سواسد نہیں ہونا، بائی پاس کر کے نکلنا، وہ گرم تو ہم نرم، موقع ہے تو پھر آپ گرم ہو سکتے، لیکن جب ادھر سے گرم تو ادھر سے نرم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گھر کے سکون کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری مردوں کو دی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کا یہ مقام بتایا کہ بھائی ہر چیز میں ان کو قابل، وہ لڑکی اگر کسی کے گھر میں ہے تو اس کے لیے جنت کا گویا راستہ کھل گیا، یہ رحمت عطا حضور کا پیار ہے ہر ایک کو ملا۔ اچھا بیویوں کو کیا ملا؟ ابھی کچھ بات آ ہی گئی، عورتوں کو کیا ملا، بیویوں کو کیا ملا؟ حضور نے تو یہ فرما دیا دینداروں سے، مسلمانوں سے، کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کوئی آدمی نیک ہے، اچھا نمازی ہے، اچھا دیندار ہے، اس کو چیک کیسا کرنا، معلوم کیسے ہوگی اچھا ہے یا برا ہے؟ تو فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے، گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں، تم میں سب سے زیادہ نرمی کا سلوک میرا۔ ایک مرتبہ کسی بات پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت عائشہ، اما عائشہ کے درمیان میں ایسی کوئی بات ہوگی، گھر کا معاملہ ہے، روسنا وسنا تو ہوتا ہی، اس کے بغیر زندگی کا مزہ ہی نہیں. تو حضرت ابوبکر نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے والد کو بلا لیا, ٹھیک ہے تمہارے ابو کو بلائیں گے, میری بات جو ہے میری بات تمہاری بات میں فیصلہ ابو کریں گے. اب ابوبکر آ گئے, اب بات چل رہی تھی تو عورتوں کو کیا رہتا ہے ذرا جوش پہ رہتے ہیں, تو انہوں نے کچھ ایسا کوئی جملہ کہا کہ حضرت ابوبکر کو غصہ آ گیا, تھپڑ لگا دیا, بیٹی بیٹی تھی اپنی. تو حضور نے فوراً حضور بیچ میں آ کے بتایا, نہیں نہیں نہیں, فرمایا میں آپ کو فیصلے کے واسطے بلایا تھا, معاملہ ختم کرنے کے لیے بلایا تھا, آپ کو جو ہے آپ جائیے. اور جانے کے بعد بولے دیکھو میں کیسا بچایا تمہارے ابو سے تم کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر. کئی لوگ دینداری اس کو سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹائٹ ہو جانا گھر میں, بیوی کا شوہر کا رشتہ دوست کا ہے, وہاں جا کے مولانا بن کے واز نہیں کرنا, وہاں استاد نہیں بننا, وہ ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. وہاں جا کے لوگ جو ہے بالکل پوری جو ہے تقریر شروع کر دیتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھر والوں سے تعلق کو صحیح کیا جائے. آج کتنے دیندار, کتنے افسوس کی بات ہے, دیندار ان کے محلے میں مشہور ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خلا ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے. کیا سیکھا آگے آخر دینداروں نے, دین کو سمجھا کیا ہے؟ سب سے زیادہ گھر دین بنتا ہے, جنت بنتی ہے گھر میں, اصل مسجد میں نہیں بنتی. مسجد تو پٹری پہ لاتی ہے اور راستہ گھر سے گزرتا ہے. خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی فرمایا. اور ایک بھی بڑی پیاری بات فرمائی عورتوں کے بارے میں, فرمایا الدنیا کلھا متاع, فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری کیا ہے, فائدہ دینے والی چیز ہے. ہر چیز میں اللہ نے نفع رکھ دیا, کسی میں کچھ کسی کچھ کسی میں کچھ, ہر چیز میں اللہ نے نفع رکھ دیا, کچھ فائدہ رکھ دیے. وہ خیر و متاع دنیا, لیکن دنیا کی اتنی مفید چیزیں ہیں نا ہزاروں لاکھوں, اس میں سب سے زیادہ مفید چیز وہ نیک بیوی کا, نیک بیوی کا جو نفع ہے وہ کسی چیز کا نہیں. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت بڑھائی. فرمایا دنیا میں تین چیزیں مجھے محبوب ہے, اس میں فرمایا عورتیں مجھے محبوب ہیں. عورتوں میں کتنی خوبیاں رہتی ہیں صاحب, لوگ خوبیاں نہیں دیکھتے, کتنی خدمت ہے, کتنی وفا ہے, کیسا خلوص ہے, کس طرح جٹ جاتی ہیں, خیر سب کچھ کرتی ہیں, لیکن تھوڑی بات پہ انبن ہو گئی تو شوہر صاحب ناراض ہو جاتا. حضرت عمر رضی اللہ ان کا کیسا دبدبا تھا, بادشاہ ان کا نام سن کے کانپتے تھے, بڑے بڑے صحابہ جو ہے سامنے آنے کے لیے ڈرتے تھے. عجیب شیطان, حضور نے کہا فرمایا جس راستے پہ عمر چلے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا. ایک مرتبہ دور سے ایک جو ہے گورنر وغیرہ آئے تھے کچھ ملنے کے واسطے, امیر المومنین تھے, دیکھا تو گھر میں جو ہے بیوی صاحبہ بڑبڑ کے بول رہی ہیں, ساری دنیا کانپ رہی ہے, گھر میں بیوی جو ہے بڑبڑ کے بول رہی, جم کے چل رہا ہے معاملہ, یہ جو ہے ان کے سامنے جی جی کر رہے ہیں. تو حیرت کا اظہار کیا بعد میں مل کے, تو کہا کہ بھائی وہ میری باورچن ہے, وہ میری دھوبن ہے. میں کہا کہ وہ کتنے کام کرتی ہے, اب اگر وہ کچھ غصے میں آتی ہے تو کیا انسانیت کا تقاضا کیا. تو بہرحال خوبیاں دیکھنے کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی تیڑ ہوتی ہے, ہر عورت کے اندر کوئی نہ کوئی چیز فطری طور پر ہوتی ہے, کوئی ایک چیز ہوتی ہے, وہ موضوع آتی ہے. اب جو شوہر یہ طے کر لے کہ میں اس کو سیدھا کروں گا, اس کی عادت میں دور کروں گا, یہ اس کے ساتھ اچھی بات نہیں ہے اس کے پاس, واقعی وہ انصاف کے حساب سے بات غلط رہتی ہے. مگر حضور نے فرمایا جو بھی سیدھا کرنے کے چکر میں جائے گا معاملہ سیدھا نہیں ہوگا, ٹوٹ جائے گا. تو طریقہ یہ بتایا, وہ جیسی ہیں ویسے ہی ان کو رکھتے ہوئے ان کی خوبیوں کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزار, جہاں ان کی خامی کا موقع سامنے آئے کراس کر کے نکل جاؤ, اس سے ٹکراؤ مت, اس کو آگے بڑھنے مت. اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام دیا اور فرمایا قیامت میں اس وقت تک آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ بیوی سے پوچھ لیں گے سرٹیفکیٹ, بیوی سے پوچھیں گے کیا حال تھا جناب کا, باہر تو محلے میں تو مسجد میں تو فرشتے نظر آتے تھے اور گھر میں جاتے تو فوارے کی طرح گالیاں چھوڑتی تھی, معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ نیک آدمی. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والے ہیں, بیوی جب بولے گی ہاں یا اللہ ٹھیک تھے ہمارے ساتھ اب جاؤ جنت, تو یہ مقام بیویوں کا سمجھا ہے. اب شوہر صاحب پورے شوہر پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں کو کیا ہے, ون وے چل رہا تھا. تو یہاں چونکہ شوہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیوی کی عظمت زیادہ بتانے کی ضرورت ہے, جب عورتوں میں بیٹھیں گے تو شوہروں کی بتائیں گے. اچھا وہ میں خواتین بھی سن رہے ہیں تو جا کے شیئر ہو جائیں گے. صاحب آ کے حضور سے شکایت کرتے تھے, اللہ کے نبی جب تک مکے میں ہم تھے, مکے میں ہم تھے ہماری عورتیں بہت دب کے رہتی تھیں, اب مدینے میں آنے کے بعد ان کے حقوق وغیرہ سب آپ بتا رہے ہیں تو ذرا وہ. مگر عورتوں کے لیے بالکل یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق وغیرہ کو لے کر لڑائی کریں, اس لیے کہ یہ رشتہ ایک دوسرے پہ قربان ہونے کا ہے, ایک دوسرے کے سامنے بچھنے کا ہے, ایک دوسرے سے حقوق مانگنے کا نہیں. ہر ایک کو دوسرے کا خیال رکھنا ہے. مردوں کے بارے میں کیا فرمایا حضور نے, حضور نے تو مرد کو لے جا کے بالکل آسمان پہ بھی بٹھا دیا. اسلام میں دیکھو سب سے بڑا گناہ کیا ہے, غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا. کلمہ وہی پڑھ کے آدمی مسلمان ہوتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی میں اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا سر, کہہ رہے ہیں کہ آپ بیوی شوہر کے سامنے اپنے آپ کو بالکل نفی کریں گے. رشتہ ایسا ہے بیوی کو اپنی نفی کرنا چاہیے ہر چیز میں, انا انا نہیں. کتنی عورتیں ایسی رہتی ہیں وہ کیا بولتے ہیں, ان کو کیا آتا مشق کرے ادھر, جیسے جب بچوں کی تعلیم ہوئی یہ سب ہوئی, وہ شوہر کمانے والے انہوں رہتے ہیں مگر عورتیں پورا کریڈٹ خود لے رہے, ان کو کیا سمجھ میں آتا بھائی خرید کے لائی اور مئی کے رشتہ جمائی ہر چیز میں مئی میں, اور مئی بولنے کی عادت. حالانکہ عورت کی خوبی کیا ہے, وہ جائنٹ ہو جائے وہ شوہر کے سامنے پیچھے, تبھی جا کے گھر صحیح چل سکتا ہے. تو مردوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام بتایا, مردوں کے رتبے کو یہ رحمت سے نوازا. آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو بالکل سجدہ ریز ہونا چاہیے, سر نہ رکھیں لیکن دل تو رکھ دیں, دل و دماغ تو بچھا دیں, سر نہ رکھیں, برابری کرنے کی کوشش مت کریں. اب ذرا یہاں بھی پڑھے لکھے تو روز یہی جنگ چلتے رہتی کہ میں اپنی پوزیشن بتاؤں وہ اپنی پوزیشن بتائیں, میں اپنی یہ زندگی پوری کشمکش ہو جاتی ہے. اچھا بھائی اور آگے بڑھیے, ماں ہو گئے باپ ہو گئے اور بیٹی ہو گئی بیوی ہو گئی, اب جو ہے گھر میں کچھ گھر میں اور خاندان میں کچھ چھوٹے رہتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں, صرف گھر میں ہی نہیں محلے کے بھی بڑے گاؤں کے بھی بڑے محلے کے بھی چھوٹے سب کے لیے اصول حضور نے فرمایا کہ لیس منا من لا یرحم صغیرنا من لم یرحم صغیرنا ولم یعاقب کبیرنا. فرمایا کہ جو بھی چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو بھی بڑوں کی عزت اکرام نہ کرے اس کا ہم سے تعلق نہیں, اسلام سے تعلق نہیں. کتنے شدید الفاظ ہیں. تو دیکھیے چھوٹوں کو صرف کوئی حضور پیار سے دیکھ رہے ہیں, اپنی رحمت کا حصہ ان کو دے رہے ہیں. جو کوئی بچہ آتا حضور کتنا پیار سے بات کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روب کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام محفل میں کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے. فرمایا نصبت بالرعب مسیرت الشہد, کہ اللہ نے مجھے ایسا روب عطا فرمایا ہے, ابھی ایک مہینہ مسافت پہ آدمی ہے تو وہیں سے مرو ہو جاتا تھا حضور سے. ایسا روب دبدبا صحابہ دیکھ نہیں سکتے تھے, اتنے روب کی ہستی تھی حضور کی. اس واسطے صحابہ کچھ پوچھنا ہو تو دیہاتیوں کا انتظار کرتے تھے, دیہات سے کوئی آئے ان کو تو کوئی سلیقہ نہیں ہوتا, وہ جو بھی پوچھ لیں تو ان کے لیے تو قاعدہ قانون نہیں ہے نا, تو سوچتے تھے کوئی بدو آئے تو ہم کو کچھ معلوم ہوگا, ان کو تو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اتنا روب حضور کا تھا. لیکن گھر میں کیا حال ہوتا تھا, گھر میں چلے گئے تو گھوڑا بن جاتے تھے, گھوڑا بن کے چل رہے ہیں اور نواز کے اوپر بیٹھے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہی پیار کے موڈ میں آ جاتے, نماز پڑھ رہے ہیں بیٹے آ کے نواز سے آ کے سوار ہو گئے, بچے آ کے سوار ہو گئے, کوئی بچہ کہیں نظر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کا معاملہ کرتے تھے. تو فرمایا چھوٹوں سے پیار کرنا یہ مومن کی صفت ہے, جس کے اندر یہ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے, بولا ہم میں سے نہیں ہے. اب سوسائٹی میں ہر آدمی کے آگے کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں, اور وہ کسی کے آگے چھوٹا ہے کسی کے آگے بڑا ہے, تو تہذیب یہ سکھائی جا رہی ہے کہ جتنے بڑے ہیں ان کی قدر کرو, ان کی عزت کرو اکرام کرو. پورے محلے میں جتنے بھی لوگ بڑی عمر کے ہیں سب کی عزت کرنا چاہیے, چچا جان اس طرح کے رشتے بتا کے سب کی عزت کرنا اسلام نے سکھایا.
اور جتنے چھوٹے ہیں سب پہ شفقت کرنا چاہیے. یہ ہے اسلام کا اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رحمت بانٹی. اللہ اکبر. خاندانوں کے ٹوٹنے کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بڑے رہتے نا ماں باپ, یہ لوگ شفقت چھوڑ دیتے, بچوں میں لڑائیں لگاتے, بہوؤں میں ساسوں کو سب لڑائیں لگاتے. تم بڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ پورے بچوں کو جو ہے ٹکراتے پھر, ہاں یہ بیٹے کے سامنے جا کے اس کے خلاف ہو رہے, وہ اس کے سامنے جا کے, یہ بیٹی کے گھر میں جا کے وہ بیٹی کے خلاف ہو رہے. یہ بڑوں کے بڑے پن کے خلاف ہے. بڑوں میں بھی برداشت ہونی چاہیے خاندان کو لے کے چلنے کے لیے, بڑوں میں بھی معافی کا جذبہ ہونا چاہیے. ایک ہاتھ سے تھوڑی تھالی بجے گی. صرف چھوٹے ہی اپنا رول ادا کریں, بڑے ادا نہیں کریں تو کب تک معاملہ چلے گا, معاملہ ٹیڑھا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو بھی خاندان کا بڑا بنایا, جب بھی بنایا, ہم کو بڑے پن کا لحاظ کرنا چاہیے, چھوٹوں کی غلطیاں معاف کرنا چاہیے, چھوٹوں سے تو میں نہیں کرنا چاہیے, پکڑ دھکڑ نہیں کرنا چاہیے, معاف کرنا چاہیے, شفقت کا معاملہ ہوتا ہے. اور آگے بڑھیے, اور دوسرے جو رشتے دار ہیں ان کو حضور نے عام رشتے داروں کو کتنی محبت سے دیکھنا سکھایا, کتنا مقام اور مرتبہ ان کو دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی انسان اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے گا, اپنے رشتے داروں سے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, ان کی خاطر تواضع کرے گا, کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں. اللہ اکبر. فرمایا جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, اس کی موت تاخیر کر, یونسب لہ فی اثری, اس کی موت میں تاخیر اگر ہو جائے, کوئی یہ چاہتا ہے دیر سے آئے موت اس کو, وہ یبارک لہ فی رزقہ, اور اس کی روزی میں برکت ہو, فل یصل رحمہ, تو اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو دیکھو آدمی کو دنیا میں دو ہی پریشانی رہتی ہے, یا تو قرض کی یا مرض کی. پریشانیاں دو ہی ٹائپ کی رہتی ہے, یا تو صحت کی ہوتی ہے یا پیسے کی لین کی ہوتی ہے. یہ دونوں کا بھی حل حضور نے بتا دیا. عمر لمبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صحت جس کی اچھی رہتی ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے, جو بیمار زیادہ رہتا ہے وہ جلدی مر جاتا ہے. تو صحت کا وعدہ کہ اگر آپ اپنے رشتے داروں پہ خرچ کریں گے, ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے, اپنی ترقی میں ان کو شامل کریں گے, تو ان کی دعائیں ملیں گی, ان کی محبتیں ملیں گی, تو اس کی برکت سے تمہاری صحت اچھی رہے گی اور تمہاری روزی میں برکت ہوگی. آج کل کا ماحول کیا ہے؟ جو آدمی ترقی کرتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے یہ پوری آمدنی میرے واسطے, یہ میرے بچوں واسطے, گھر پہ خرچ کرے گا, اس پہ خرچ کرے گا. 3,000 والے کی بھی آمدنی صرف اس کے گھر کے لیے ہے, 3,00,000 والے کی آمدنی بھی گھر کے واسطے ہی ہے. کیوں؟ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں, وہ ان کی آمدنی تمہارے پاس آئی ہے چیک کرنے کے لیے کہ جس کا حق ہے اس کو پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا. آدمی اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, رشتے داروں کو بھلا کے خود ہی خوشیاں کرتا ہے, خود ہی ترقی. اپنے بچے تو اونچے سے اونچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, رشتے داروں کا ہوش ہی نہیں. اب یہ رشتے داروں کے دل میں ایک آہ, تو منہ سے تو کچھ نہیں بولتے, ان کے دل سے بھی آہ لگ گئی کہ یہ خوش نہیں کرتا, ہم کو خوشیوں میں شامل نہیں کرتا, تو اب اس کے حالات بگڑتے ہیں, صحت بگڑ رہی ہے, کاروبار نہیں. اب یہ عاملوں کے پاس جا رہا ہے, سمجھے, اتنے بھی اس کنجوس میں ہوتے ہیں اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ نہیں کرتے. ان کا خرچہ جو ہے ان کا پیسہ عاملوں کے لیے ہوتا ہے, دواخانوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن جس کے قریبی رشتے داروں کی دلی تکلیف کی وجہ سے اس کے حالات بگڑے, پورے عامل بھی الٹا لٹک جائیں گے تو اس کے حالات سیدھے ہونے والے نہیں. تو فرمایا جو یہ چاہتا ہے صحت اچھی رہے, روزی میں برکت رہے اللہ کی طرف سے, تو وہ کیا کرے؟ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس میں مومن اور کافر کی تفریق نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کافروں کے اندر بھی جہاں پورے خاندان کو لے کے چلنے کا مزاج ہے, ان کی آمدنی میں بڑی برکت رہتی ہے, ان کی زندگی میں خوشیاں رہتی ہیں. اس میں نیک بد کا حساب نہیں ہے, بظاہر گناہوں کی زندگی ہے, لیکن یہ چیز ان کے اندر ہے, صلہ رحمی ہے, تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں. اور ایک فکر رہتی ہے جو دیندار آدمی کو رہتی ہے, میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا, ایمان پہ موت ہوگی کہ نہیں. ایمان پہ موت ہوگی تو آخرت ٹھیک ہوگی. رشتے داروں سے اچھا سلوک کوئی کرے تو اس کا بھی وعدہ حضور نے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, ان پہ خرچ کرے گا, اس کی موت کلمے پر ہوگی, ایمان پر ہوگی. ایمان پر ہوگی کا مطلب جنت. تو دیکھیے رشتے داروں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس رحمت سے دیکھ رہے ہیں. اور آگے بڑھیے, تو پڑوسی ہے, خاندان سے نکلیے تو پڑوسی ہے. پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے اللہ کے نبی نے,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اتنے احکام پڑوسیوں کے بارے میں آتے رہے ان کے ساتھ یہ کرو یہ کرو کہ میں سمجھا کہ اب جبرائیل اللہ کا یہ حکم لانے والے ہیں کہ اپنی جائیداد بھی پڑوسیوں کو بانٹ کے دو. اتنا مقام ہے پڑوسیوں کا, پڑوسیوں کا اسلام میں بہت مقام ہے. قرآن مجید میں تو یہ جو پورے گھر کے پڑوسی تو مستقل کے پڑوسی ہیں, اگر کوئی بس میں آ کے بیٹھ جائے آدھے گھنٹے کے واسطے پھر اتر جائے اپنا اسٹاپ آنے پہ, ایسے پڑوسی کا بھی تذکرہ ہے. وہ صاحب بالجنب, جو تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی مسلمان کے پاس آ کے بیٹھ جائے مسلمان اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس کا حق ہے اس پہ. تو جو مستقل پڑوسی ہیں ان کا کتنا حق ہے. پہلے مسلمانوں کی یہ تصویر یہ تھی کہ مسلمان جس گاؤں میں ہے اس گاؤں میں رحمت رہتی ہے, یہ تصور تھا. اپنے گاؤں میں لوگ بھول گئے, مسلمان اگر پڑوسی ہے تو زندگی میں سکون رہتا ہے, لوگوں کا یہ تصور تھا. آج کل کیا ہے, مسلمانوں کے محلے میں قیمتیں نہیں بڑھتی, غیر مسلموں کے محلے میں جلدی زمین کی قیمتیں بڑھتی ہیں. کیوں بڑھتی ہیں صاحب؟ ان کے محلے میں کوئی آنا نہیں چاہتا, گھر بنانا چاہتا. کیوں, ہمارے اخلاق ایسے ہو گئے؟ جب ذرا کچھ شادی ہو گئی سڑک پہ قبضہ, پانی چھوڑ رہے ہیں, کچھ خیال ہی نہیں ہے میرے پڑوسی کا کیا ہے, اس کی روشنی کا, اس کی خوشی کا, اس کے سکون کا, کسی کا خیال نہیں, بس اپنا ہی خیال. ایک زمانہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کا پڑوسی بننے میں فخر محسوس کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کے کئی واقعہ, ان کے جو ہے پڑوس کا ایک مکان یہودی کا تھا, اب کسی وجہ سے اس کو مکان بیچنا پڑا, تو اس نے جو اعلان کیا مکان بیچنے کا, تو وہ علاقے کے اعتبار سے, اس کی مالیت کے اعتبار سے اس کی قیمت تھی 50,000, 50,000 درہم دینار جو بھی, لیکن جب لوگ خریدی کے لائے تو اس نے کہا کہ 1,00,000, 1,00,000 اس کی قیمت ہے. لوگوں نے کہا کہ عجیب بات کر رہا, یہ پورے علاقے کے اندر یہ جو تمہاری مالیت ہے اس کے حساب سے یہ 50,000 کا ہے اور تم 1,00,000 کہہ رہے ہو. تو اس نے کہا تم جانتے نہیں اس مکان کا پڑوسی کون ہے, اس مکان کے پڑوسی امام ابو حنیفہ ہیں, یہ پڑوس کی قیمت 50 ہے, 50,000. اور آج ہمارے پڑوسی بننے سے لوگ بھاگتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہت زیادہ خیال کریں پڑوسیوں کا. اور اتنے سخت الفاظ حضور کے, فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ تو لرز دے ہوں گے. فرمایا کون؟ جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے وہ مومن نہیں, جس کا پڑوسی پریشان ہے وہ مومن نہیں. اب پڑوسی سے آگے جائیے, اب سماج کے اندر کچھ لوگ نمایاں ہوتے ہیں. لوگوں کیا ہے, جب انانیت دلوں میں آتی ہے نا, سماج میں جو بھی بڑا ہوتا ہے نا اس کے خلاف تنقید کرنے میں مزہ آتا ہے, اس کے خلاف بولنے میں مزہ آتا ہے. یہ اسلامی ذہنیت نہیں, یہ کافرانہ ذہنیت ہے. حضور نے یہ نہیں سکھایا. دینی اعتبار سے کون ہیں بڑے علماء؟ امت کو اللہ کے رسول نے بہت قدر سکھائی امت علماء کی. فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ جو قرآن و سنت کے جاننے والے ہیں مسلمانوں کے ماحول کے اندر, یہ کون ہے؟ یہ نبیوں کے وارث ہیں. فرمایا اور فرمایا کل قیامت کے دن میری امت کے علماء جو اٹھائے جائیں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر اٹھائے جائیں گے. اس سے بڑھ کے اور کیا عزت دے سکتے تھے اللہ کے نبی؟ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. فرمایا ایک عالم کی بڑھوتری جو ہے, اس کا جو مقام ہے, وہ ایک عام مسلمان پر, عام مسلمان پر نہیں دیندار مسلمان پر, العابد کہہ رہے, ایک دیندار مسلمان پر ایک عالم کی فضیلت کتنی ہے؟ فرمایا صحابہ سے کہ تم میں سے کم درجے کا جو آدمی ہے اس کے مقابلے میں میری جتنی فضیلت ہے, ایسے ہی عام دیندار کے مقابلے میں عالم کی عزت ہے. یہ امت ہے, کیا پیارا دین ہے, یہ سب کو اپنے جگہ پہ بٹھاتا ہے, یہ معاشرے کی صحیح تعمیر کرتا ہے, ایک سکون والا, ایک عزت و اکرام والا معاشرہ بناتا ہے. تو علماء اکرام کا ایسا درجہ بتایا گیا. اور فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, ایک دین کی سمجھ والا وہ ہزار ہزار دیندار مسلمانوں کے مقابلے میں شیطان پہ بھاری ہوتا ہے.
اب یہ کسی موقع پہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کتنا موضوع نازک ہے اس زمانے میں، علم اور اہل علم سے جڑنا امت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ لاکھوں دیندار تیار ہو جائیں، لاکھوں دیندار، اور اگر علماء سے ان کا رابطہ نہ رہے، وہ لاکھوں کو چٹکیوں میں شیطان دوزخ میں پہنچا دیتا ہے، بہت ماہر ہے وہ، لاکھوں کے مجموعوں کو دیکھ کے گھبراتا نہیں، اسے معلوم ہے کہ کس کی دکھتی رکھ کیا ہے اور کیسے کس کو کہاں پہنچایا جا سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دین کا گہرا علم رکھنے والے علماء کے ساتھ جب تک یہ امت جڑی رہے گی اسی وقت تک یہ ہدایت پر رہے گی، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ علم ضروری ہے، دین اسلام ایک ایسا دین ہے، لا علمی سے آدمی اس میں دو قدم نہیں چلتا، پھٹک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے۔ طالب علم کی فضیلت، فرمایا کہ جو کوئی بھی علم کی طلب میں نکلتا ہے اب جنت اس کی طلب میں چلتی ہے، فرمایا کیا تعبیر ہے، جو علم کی طلب میں نکلا اب جنت اس کی طلب میں نکلتی ہے، کہاں ہے وہ؟ اور فرمایا جو علم کی طلب میں نکلتا ہے فرشتے بڑھ بڑھ کے اس کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں کہ آپ کے پر زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے پروں پہ چلیے۔ دیکھیں جس کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی عزت دے رہے ہیں، اکرام دے رہے ہیں، ایک مقام دے رہے ہیں، شفقت سے نواز رہے ہیں، یہ ہے رحمت للعالمین۔ اب علماء کے علاوہ اور بھی جو قائدین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بھی مقام دے، کوئی آفس میں بڑا ہے، کوئی محلے میں بڑا ہے، کوئی کالج میں بڑا ہے، جس ماحول میں بھی، جہاں جہاں بھی جو بڑا ہے، اللہ نے اس کو کچھ قابلیت دی، اس کے ذریعے سے نفع ہو رہا ہے یا اس کے ذریعے سے لوگوں کے کام بنتے ہیں۔ دین نے ہم کو یہ نہیں سکھایا کہ بس ان کی ٹانگ کھینچتے رہو، ان کی عیب پکڑتے رہو، ان کا تعاون مت کرو، ان کی مخالفت مت کرو، یہ نہیں سکھایا۔ کئی لوگ اس کو جو ہے سمجھتے ہیں بہادری سمجھتے ہیں، سب جو بھی ذرا بڑا آگے جا رہا ہے اس کے خلاف جانے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، سامنے والے کی بھلائی چاہنے کا۔ کس کی بھلائی؟ للہ، اللہ کے بارے میں اچھے خیالات رہے، ولی رسول، رسول کے بارے میں خیر خواہی ہو، ولی ائمت المسلمین، اور مسلمانوں کے جو بھی امام ہیں، امام کا مطلب جو بھی لیڈر ہیں، مطلب آگے آگے کسی بھی لائن میں جو آگے ہیں، اللہ نے جن کو ایک مقام دیا، اللہ ہر زمانے میں الگ الگ لائن سے لوگوں کو مقام دیتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرنا، ولی عام متہم، اور عام مسلمان سے بھی خیر خواہی کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے سب کو عزت کا مقام دیا۔ اب آئیے سماج کے جو کمزور طبقات ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے کیسی رحمت بانٹی، یتیم ہیں، بڑے کمزور تھے حضور کے زمانے میں، فرمایا انا وکاف الیتیم کہاتین، دو انگلیاں، جو بھی کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ کل قیامت میں میرے سے اس طرح قریب ہوگا۔ ایک مرتبہ عید کے لیے آپ گھر سے نکلے، راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ سب بچے تو خوشی خوشی کھیل رہے ہیں، ایک بچہ غمگین بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے قریب جا کے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے، تم کھیل نہیں رہے ہو، خوش نہیں ہو؟ بچے نے کہا کہ ہمارے ابو نہیں ہیں، ہمارے ابو ہوتے وہ کپڑے لاتے تو ہماری امی پہناتی، اسی وجہ سے سب اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں الگ بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی عیدگاہ جانے کے بجائے پلٹ گئے، اس بچے کو لے کے گھر گئے، مشہور حدیث۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نہلاؤ، تیار کرو بچے کو، انہوں نے نہلایا دھلایا، اللہ کے نبی نے خود ایک چادر پھاڑ کے، کپڑا پھاڑ کے نیچے ایک چادر باندھی، اوپر ایک چادر بچے کو اڑائی، جو اس زمانے کا لباس تھا۔ جب اچھا بچہ تیار ہو گیا، خوشبو خوشبو سب لگا کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچے کے سامنے جب پیدل چلنے لگا، اللہ کے نبی بیٹھ گئے کہ آج تم پیدل نہیں چلو گے، آج میرے کندھے پہ چلو گے۔ غمگین دیکھا تھا نا بچے کو، کندھے پہ بٹھا کے جب چلے، پھر اس محل، وہ جو گلی آئی جہاں وہ جو بچے تھے، وہ بچے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ ابھی کتنا جو ہے غریب مسکین غمگین، اب جو ہے شاہ عرب کے کندھے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے۔ تو بچوں کی زبان سے نکلا، کاش ہم بھی یتیم ہوتے، اس شان سے اس یتیم کو لے کے عیدگاہ پہنچے۔ عیدگاہ میں جب وہ صفوں میں بیٹھنا، بچہ بیٹھنا چاہ رہا تھا، حضور نے فرمایا نہیں، آج تم میرے ساتھ بیٹھو گے، ممبر پہ لے جا کے بٹھایا اپنے ساتھ، سر پہ ہاتھ پھیرا، پوری امت کو تعلیم دی، اور فرمایا دیکھو جو بھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ اور امت کو حضور نے مستقل ایک تعلیم دی، جس کے دل میں بھی ذرا غصہ ہے، سختی ہے، فرمایا یتیموں کو ڈھونڈو، یتیموں کے پاس جا کے بیٹھو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو، تمہارے دل کی سختی دور ہو۔ تو یہ ہے رحمت للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمزور طبقے میں یتیم کا یہ حال ہے، اگر کوئی بیوہ ہے، بے آسرا ہے، ان پہ کتنا پیار ہے حضور کا۔ واقعہ سنائیں گے تو پھر رات گزر جائے، شریعت میں جو اہمیت ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، کسی بیوہ عورت کے کوئی کام آتا ہے، کیا اس کا مقام ہے؟ فرمایا، الساعی علی الارملہ کل مجاہد فی سبیل اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ کسی بیوہ عورت کے کام کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے جنگ کے میدان میں اپنی جان دینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تلواروں میں لڑ رہا ہے۔ وہ مقام ہے کسی غریب مجبور بے بس کے کام آنے کا۔ اور جو بھی ماننے والا آیا، قرآن میں تو فرمایا للسائل وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو بھی ضرورت مند آئے، مسلمان سوسائٹی تو وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جانا پہچانا حق ہے ان کے پیسے میں، کسی بھی غریب کے لیے، کسی بھی مانگنے والے کے لیے، ضرورت مند کے لیے پیسہ دینا یہ مسلمانوں کی مشہور چیز ہے۔ حق معلوم کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ غریبوں کا حق ہے ہمارے پیسے میں، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے، دنیا کو بھی معلوم ہے کہ مسلمان ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے پیسے میں غریبوں کا حق سمجھتے ہیں، پیسہ آتے ہی تھوڑا نکال کے رکھتے ہیں کہ ان کا حق ہے۔ اور اس زمانے میں غلام اور باندی تھے، ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحمت تھی، کتنی تفصیلی احکام ہیں۔ یہاں تک کہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، تو آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے، السلام وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، غلام و باندیوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو کمزور طبقات پہ بھی یہی۔ اب آئیے کمائی کے اعتبار سے جو دنیا میں طبقات ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوئی نہ کوئی پیشے کے ذریعے سے کماتے ہیں، کوئی بڑا ہی ہے، کوئی حجام ہے، کوئی کچھ بھی پیشہ کرنے والا مزدور ہے، یا مزدور نہیں، پیشے والے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشوں کی بھی قدر فرمائی، فرمایا وہ مومن جو پیشہ جانتا ہے وہ اس مومن سے افضل ہے جو پیشہ نہیں جانتا ہے، ان کی قدر افزائی فرمائی، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، احترام۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیشہ نہیں ہوتا، کوئی کچھ ہنر ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اور وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ان کی ہوتی ہے، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کو بھی گری نگاہوں سے دیکھنا حضور نے نہیں سکھایا، ان کو بھی رحمت کا حصہ دیا۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے، ایک صاحب آگے بڑھے، ہاتھ ملانے کے لیے جب آگے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ پہ گھٹے پڑے ہوئے تھے، سخت ہاتھ تھا۔ تو میں، یہ کیا ہے تمہارا ہاتھ؟ تو میں، اللہ کے نبی، میں پتھر توڑتا ہوں، مزدور میں پتھر توڑنے کا کام۔ اور ایک جگہ ہے کہ ایک مٹی میں کام کر رہا تھا ایک آدمی، وہ پیچھے ہٹ رہا تھا مسافہ کرنے کے لیے، حضرت فرمایا کیوں نہیں، میرے ہاتھ کو اللہ کے نبی مٹی لگی ہوئی، اللہ کے نبی آگے بڑھے، ہاتھ پکڑ کے چوم لیا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو اپنی ہاتھ کی محنت سے کماتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ فرمایا کیا مقام، اور فرمایا میرے بھائی داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ یہ ہاتھ کی کمائی کی اتنی فضیلت امت میں رہی ہے کہ جس کی وجہ سے بعض مشہور بادشاہ ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ محمود غزنوی ہاتھ کی کمائی سے کھاتا تھا، شہنشاہ کا وقت کا، اورنگزیب عالمگیر ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اتنی فضیلت ہے ہاتھ کی کمائی کی۔ اب ہم لوگ کیا ہے، وائٹ کالر جاب، اور مسلمانوں میں جو ہے محنت کا کام بولتے ہی بھاگ جاتے ہیں، نواب ہے نا، محنت کا کام نہیں جاتا۔ تو حضور نے ہر ایک کو ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا۔ کوئی بھی مصیبت زدہ ہے، فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک تم کسی کے کام میں لگے رہتے ہو، کسی کا کرنٹ کا بل باندھنے جا رہے ہیں، کسی کا میونسپلٹی میں کوئی کام کرانے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کی سفارش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کے بچے کو داخلہ دلانے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو ہاتھ پھیلا، جب تک کوئی بندہ کسی دوسرے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی خدمت میں لگے رہتا ہے، اللہ پھر اس کی سوچتے ہیں۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا جو کسی پریشان آدمی کی دنیا میں پریشانی دور کرے گا، کہا آفس میں کام اٹک گیا، عدالت میں کام اٹک گیا، خاموں کا پولیس میں پھنس گیا، محلے میں خاموں کا اٹک گیا، کوئی پریشان ہے بیچارہ، اگر کسی نے دنیا میں کسی کی پریشانی دور کی
اللہ کل قیامت میں جب کوئی پریشانی دور کرنے والا نہیں ہوگا اللہ اس کی پریشانی دور فرمائے من قرب الدنیا، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھو مقروضوں سے تو لوگ سب نفرت کرتے نا، قرضے والے بولتے فوراً غصہ آ جاتا ہے. اس واسطے قرض، قرض عربی میں جو ہے اصل میں کینچی کو بولتے، قرض لیتے ہی جان پہچان والے سب پھر تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں. مقروضوں کو بھی محبت سے دیکھنا حضور نے سکھایا، اور اسلام میں بڑی ترغیب ہے لوگوں کو قرضہ دینے کی، اور شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی 100 روپے خیرات کرے گا تو اس کو 1000 روپے خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی 100 روپے کسی کو قرض دے گا تو اس کو 10000 خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. اسلام میں خیرات سے افضل قرضہ ہے، 10 گنا افضل ہے قرضہ دینا، اس لیے کہ عام لوگوں کو قرضے کی ضرورت پڑتی، بہت کم لوگوں کو بھیک کی ضرورت پڑتی. اور جب سوسائٹی میں قرض کا ماحول رہتا ہے تو پھر دولت گھومتی رہتی ہے، صلاحیت میں صحیح استعمال ہوتی. اس لیے حضور نے فرمایا اگر کوئی قرض دے تو 10 روپے اگر قرض دے تو فرمایا 100 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا. کسی کو 10000 روپے آپ قرضہ دیں گے 1 لاکھ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. یہ ہے محمد رسول اللہ، ہر ایک کے دل کو سمجھنے والے، ہر ایک کی پوزیشن سمجھنے والے، ہر ایک کی قدر کرنے والے. اور یہ جو ضرورت مند ہے ان کے بارے میں تو ایسی تعبیر حضور نے بتائی، کل قیامت میں جب لوگ حشر کا میدان ہوگا، ایک ایک نیکی کے واسطے ترس رہے ہوں گے، جہنم سامنے ہوگی، رو رہے ہوں گے، پلا رہے ہوں گے، یا اللہ رحم کیجئے، یا اللہ رحم کیجئے، رو رہے ہوں گے، اس وقت اللہ کہیں گے میرے بندے میں فلاں دن جمعرات کو 10 بجے تمہارے گھر آیا تھا، میں بہت بھوکا تھا لیکن تم نے مجھے بھوکا لوٹا دیا، کھلایا نہیں. حضور نے فرمایا، یہ حضرت عیسیٰ بھی نہیں فرمایا، حضور نے بھی فرمایا، میرے بندے میں فلاں تاریخ کو تمہارے گھر آیا تھا، تمہاری دکان پہ آیا تھا، میں زخمی تھا، تم نے میرا علاج نہیں کرایا. تو ایسے ہی بتاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ، لوگ پریشان ہو جائیں گے، اللہ آپ تو مالک الملک ہیں، آپ راؤل بڑا ہیں، آپ بھوکے کب ہوئے، آپ زخمی کب ہوئے، آپ پریشان کب ہوئے، آپ مظلوم ہو کے کب آئے. تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے فلاں تاریخ کو جو فلاں عبد الکریم آیا تھا مظلوم، فلاں جو آیا تھا زخمی، فلاں جو آیا تھا بھوکا، اگر تم اس کو دیتے تو مجھے وہاں پاتے. یہ ضرورت مندوں کو اللہ کے نبی نے اس نگاہ سے دیکھنا سکھایا. ہر ضرورت مند کے پیچھے اللہ ہوتے ہیں، اللہ ہم کو ایسا دیکھنا سکھاتے. جب بھی ہم دیکھیں کوئی آدمی ضرورت مند ہے کسی بھی لائن سے، ہم اس کو اکیلا نہ سمجھیں، اس کے ساتھ اللہ ہیں اور اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم کو انسانوں کا ہمدرد بنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسانی ہمدردی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، عبادت چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عبادات ہی کو سمجھتے ہیں سب کچھ اور انسانی ہمدردی کو چھوڑ دیتے ہیں. دین یہ دو پروں کے ساتھ اڑنے کا نام ہے، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. اور آگے چلیے، یہ تو سب انسان تھے نا، اللہ تمہارے رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے نبی سارے عالموں کے لیے اللہ کا پیار ہے. تو اللہ کے نبی نے جانوروں کو بھی پیار سے دیکھا، جانور کے بھی حقوق بتائے. ورنہ عربوں میں اس کا کوئی احساس نہیں تھا، عجیب ماحول تھا سخت دلی کا. اگر بارش نہیں ہوتی تو ایک عجیب بےہودہ رسم تھی، بارش نہیں ہوتی تو کسی جانور کی دم سے کوئی چیز باندھ کے اس کو آگ لگا دیتے. اب وہ جو اس کی دم میں آگ لگتی وہ بھاگتا تھا ادھر ادھر، تو سب تالیاں پیٹتے تھے، سمجھتے تھے اس طرح سے بارش ہوتی. ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فی کل کبد ذی رتبۃ اجر، جس چیز میں بھی جان ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو تو اس کا بدلہ ملے گا، اس کے ساتھ بد سلوکی کرو گے تو سزا ملے گی. حضور نے بازحاب کا جانوروں کے حقوق بیان کیے، تفصیلات بتائی. آج دوسری قومیں مشہور ہیں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک میں، اور ہم لوگ جو ہے قربانی کے موقع پر جو جانوروں کی گت کرتے ہیں رحم دلی کا اس میں خیال نہیں کرتے کتنے لوگ، حالانکہ حضور نے اس کے بارے میں تفصیل بتائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کو اتنا مقام دیا، وہ حدیث سب کو سب سنے ہوئے ہیں. فرمایا ایک عورت تھی جو پیشہور تھی، زنا کر کے جیتی تھی، اس کا پیشہ ہی زنا کاری تھی. وہ ایک جنگل سے گزر رہی تھی، وہاں ایک کتے کے پلے کو دیکھا، کتے کے بچے کو دیکھا، اس کو تو پیاس ہو رہی تھی، یہ کنویں میں اتر کر اپنا پانی پی کے اوپر آ گئی تھی. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کتے کا بچہ ہے، پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے زمین پہ منہ مار رہا ہے. فوراً اس کے دل میں رحم آیا، وہ کنویں میں اتری، جہاں تک اتر سکتی تھی اتری. اس کے بعد پانی اور بھی نیچا تھا، تو اس نے اپنی اوڑھنی نکالی اور اپنا جوتا اس کو باندھا اور اس کو چھوڑ کے پانی لیا، اوپر آئی اور اس کتے کے پلے کو پلایا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زانی عورت جنت میں چلی گئی. اور فرمایا ایک دیندار عورت تھی، نمازی روزے دار تھی، اس نے ایک بلی کو پالا ہوا تھا، اس کو باندھ کے رکھتی تھی لیکن اس کے کھانے کا خیال نہیں کرتی تھی. وہ بلی آہستہ آہستہ کمزور ہو کے مر گئی، وہ دوزخ میں چلی گئی. یہ دین اسلام، جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جانوروں کی تفصیل کے ساتھ اور آگے بڑھیے، رحمت للعالمین. جنات، جنات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کیا حصہ ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی حقوق امت کو سکھایا کہ دیکھو کہیں جنگل میں کھلی جگہ میں ضرورت سے فارغ ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اس جگہ، اس سے جنات کے اور تمہارے درمیان پردہ ہو جائے گا، ان کو ذرا سکون رہے گا. اور فرمایا ہڈی سے استنجا نہیں کرنا کبھی، اس لیے کہ ان کی غذا بن جاتی. تو اللہ کے نبی کی رحمت کا حصہ ان کو بھی ملا. اور یہ پیڑ پودے درخت، ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا حصہ ملا. فرمایا کسی بھی درخت کے نیچے گندگی مت کرو. درختوں کے بھی حقوق اسلام کے اندر بتائے گئے. فرمایا کہ وہ جو سائے ان کے درختوں کے زمین پہ پڑتے ہیں ہٹتے ہیں، وہ بھی ان کا سجدہ ہے، اس لیے تم اس کے نیچے جا کے غلاظت مت کرو، اس میں خلل مت ڈالو. اور درختوں کی اتنی اہمیت، ان کو نہ کاٹنے کی، ان کو سنبھالنے کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم درخت پودا لگانے کے لیے اٹھے، تم پودا لگانے کے لیے اٹھے ہاتھ میں پودا لے کر، اور اتنے میں تم نے دیکھا کہ قیامت آ گئی، آسمان ٹوٹ رہا ہے، قیامت شروع ہو گئی، تو بھی پودا لگانا مت چھوڑو، کرنا لگا دو اس کو. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کیسے رحمت للعالمین ہے؟ تو یہ تو مخلوقات کی بات ہے، جو مردے ہیں نا، مردوں کے بارے میں بھی حضور کی رحمت بٹی ہے، جو مر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردہ لوگوں کی برائیاں مت بیان کرو، جب بھی بیان کرو ان کی اچھائیاں بیان کرو، ان کا بھی حق ہے. تبھی اس لیے لوگ گزر چکے ان کے بارے میں غلط زبان، چاہے وہ جیسے بھی تھے، ان کی اچھائیاں ہی بولنا چاہیے. ایک مرتبہ بیان ختم ہو رہا ہے، پریشان ہو گئے ہوں گے آپ، رحمت سنتے سنتے رحمت ہو رہی ہے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا اللہ کے نبی آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا ہے. نہیں، حضور نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل اللہ نے رحمت للعالمین مجھے کہا ہے، تو کیا میری وجہ سے آپ کو بھی کچھ فائدہ پہنچا ہے، میری رحمت کا کچھ حصہ آپ کو بھی ملا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں بالکل اللہ کے نبی، آپ کی رحمت کا حصہ، بہت بڑا حصہ مجھے بھی ملا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو شیطان کو دیکھا، اس کا ماضی، شیطان کا کیا نام تھا پہلے؟ عزازیل، عزت والا تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، اس کو طاووس الملائکہ بولتے تھے، فرشتوں کی دنیا کا مور، پیکاک، کتا خوبصورت تھا، بڑا مقام تھا اس کا. لیکن ایک دن قسمت پھوٹی، بری حرکت کی، راندہ درگاہ ہو گیا، برباد ہو گیا. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس کا جو پرانا مقام تھا اور پھر اس کی جو تباہی ہوئی، وہ دیکھ کے اس دن سے میرا دل کانپتا رہتا تھا کہ میرا کیا ہوگا. اب تو اچھے ہیں اللہ کے پاس، لیکن میرا کیا ہوگا، میں کانپتا رہتا تھا۔ لیکن اے اللہ کے نبی، آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ایک پیغام بھیجا اور اس کے اندر میرے بارے میں فرمایا لدینا مکین امین، کہ جبرائیل ہمارے نزدیک صاحب حیثیت ہیں اور ہمارے پاس امانت دار ہیں۔ آپ پہ جو قرآن اترا اس میں اللہ نے یہ کہا، اس دن سے مجھے اطمینان ہو گیا، قیامت تک کے لیے آیا قرآن تو اب میری سیکورٹی ہو گئی، اب میرا انجام وہ نہیں ہوگا جو شیطان کا ہوا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک کو ہر پہلو سے رحمت بانٹنے کے لیے آئے۔ وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیری قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ اور اتنا سب بیان سننے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ ہم سب بھی چلتی پھرتی رحمت بن جائیں، جہاں رہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے پڑوسے کے لیے، ہر معاملے میں ہم کوشش کریں کہ ہم چلتی پھرتی اللہ کی رحمت بن جائیں۔ یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا نتیجہ، ہم کو دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ ایسے ہیں تو محمد رسول اللہ کا، ہر وقت دعا کریں اللہ ہم کو نفع بخش بنائے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کسی عمل سے اور فائدہ پہنچے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ کوئی رات ایسی نہ آئے کہ جس دن ہم کسی ٹوٹے دل کا سہارا نہ بنے، کسی کا کام نہ بنائے۔ یہ ہے دین، آج ایسے دین کی ضرورت ہے، خدمت والا دین، خدمت والا دین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دنیا کے سامنے نمائندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے، اتنی دیر سے حضور پاک کا تذکرہ سن رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے جوش کا وقت ہے، ظاہر اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یقیناً بیٹھنے والے دل میں حضور کی محبت لے کے سن رہے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ سے کچھ لینے کا وقت ہے، تو دل سے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ غفلت والے دل کی دعا اللہ نہیں قبول کرتے، اس لیے سب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے تھوڑا سر جھکا کے بس اللہ کا دھیان کریں، اللہ اللہ اللہ، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، یہ خیال کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے نہ کہیں، دل میں بس خیال سے اللہ اللہ، جیسے بچہ اپنی امی کو یاد کرتا ہے امی امی، محبت سے اللہ اللہ اللہ۔ سوچیں اس طریقے سے لاکھوں اولیاء تیار ہوئے، یکسوئی سے دین کی طرف متوجہ ہو کے۔
ندامان شفاعت میں بسائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا، اپنی درمان شفاعت میں بسائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا، میں گناہگار و خطاکار ہوں پر آپ کہوں اس گناہگار کو قدموں میں بٹھائے رکھنا، میں گناہگار و خطاکار ہوں پر آپ کہوں اس گناہگار کو قدموں میں بٹھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں بسائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے، رشتوں پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، رشت پر جس کے پلتے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، اے پیارے اللہ آپ کے محبوب نبی کے نام میں جانتے ہوا، اے اللہ آپ کی عظمتوں والے نبی کے نام لینے والے، آپ کے رحیم، اے اللہ آپ کے کریم نبی کے نام لینے والے سنگ دل امتی، اے اللہ غافل امتی، تم نے اب تک زندگی میں کتنوں کا دل دکھایا ہے، اللہ معلوم نے کتنوں کا دل دکھایا ہے، اللہ کتنوں کو نقصان پہنچایا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہے، اے اللہ اے اللہ، کل محمد رسول اللہ رحمت للعالمین سے ہم کیسے سامنا کر سکیں گے، اللہ آج ہم سب توبہ کرتے ہیں، اللہ اپنی زبان کی سختی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اپنے دل کی سختی سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کنجوسی سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ظلم سے پناہ مانگتے ہیں، بے قابو غصے سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے رحیم اپنے رحمت للعالمین نبی کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی اللہ رحمت والا بنائیے، اللہ والا بنائیے، اے اللہ خوش زبان بنائیے، خوش دل بنائیے، اللہ دل میں کسی سے کینہ نہ ہو، اللہ ہر ایک کی قدر جاننے والا دل عطا فرمائیے، ہر ایک کی خوبیاں دیکھنے والی نگاہ عطا فرمائیے، ہر ایک کے کام آنے والا مزاج عطا فرمائیے، اللہ ہر ایک کو سر آنکھوں پہ بٹھانے والی طبیعت عطا فرمائیے، اللہ آپ کی حکومت نے اللہ آپ کے نبی کو بدنام کر کے رکھ دیا، لوگ ہمیں ظالم سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں جنگجو سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں بد کلام سمجھتے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنی امت کو معاف فرمائیے، ہم سب کو معاف فرمائیے، اے اللہ پھر سے اس امت کو عالم میں ایک ہمدرد امت بنا لیجیے، اللہ سب کا بھلا چاہنے والی بنائیے، اللہ سب کے کام آنے والی بنائیے، اللہ اے اللہ آج غریبوں کے علاج کی بات آتی ہے، اے اللہ آج کینسر والوں کے علاج کی بات آتی ہے، آج اے اللہ مصیبت زدوں کی مدد کی بات آتی ہے، تو لوگوں کو عیسائی قوم یاد آتی ہے، اے اللہ وہ وقت کب آئے گا اللہ کہ اللہ ہمارے سارے دیندار انسانوں کی خدمت میں لگ جائیں، اے اللہ آپ کی خاطر آپ کی بندوں کی خدمت میں لگ جائیں، اے اللہ امت میں اللہ خدمت کا مزاج عام فرمائیے، انسانوں سے محبت عام فرمائیے، انسانوں کے کام آنے کا جذبہ عام فرمائیے، اللہ امت کو ذوق عطا فرمائیے، امت کو وسائل عطا فرمائیے کہ ساری دنیا جان جائے کہ یہ رحمت للعالمین کے چاہنے والے ہیں، اے اللہ اے اللہ ہم نے اپنی اللہ اے اللہ گھر والوں کو جو پریشان کیا اللہ معاف فرمائیے، اے اللہ جتنے مرد بیٹھے ہیں اللہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو جو کچھ ہے اللہ پریشان کیا اللہ معافی چاہتے ہیں، اللہ جو خواتین ہیں اللہ وہ معافی چاہتی ہے، اے اللہ ہر رشتے کے وقت آپ کے نبی آیت پڑھتے تھے کہ اللہ نگرانی کر رہے ہیں، اللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے گھروں میں کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی رہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرمائیے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق جاننے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ حضور سے سچی محبت عطا فرمائیے، حضور پاک کی پیروی کی اللہ جھن عطا فرمائیے، اے اللہ حضور پاک کو ہماری نگاہوں میں بسا دیجئے، ہمارے دلوں میں بسا دیجئے، اے اللہ ہمارے اوڑھنے بیٹھنے ہمارے سلیقے میں بسا دیجئے، اے اللہ غیروں کے طریقوں سے زندگی کو پاک فرمائیے، حضور کے طریقوں سے زندگی کو روشن فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ آپ کے نبی کی سب سے بڑی سنت اے اللہ دین کی دعوت ہے، اے اللہ انسانوں کی آخرت کے لیے تڑپنا ہے، اے اللہ ہمیں دعوت دین میں اللہ پختہ فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے، اے اللہ استقامت عطا فرمائیے، اے اللہ حکمت و ہمت عطا فرمائیے، حوصلہ و جرأت عطا فرمائیے، اور اے اللہ صحیح ڈھنگ سے اللہ آپ کے دین کی خدمت ہمارے لیے آسان فرمائیے، اے اللہ یہ زندگی کس کام کی اگر آپ کے نام کے بلند ہونے کے لیے استعمال نہ ہو، آپ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال نہ ہو، اے اللہ پیٹ کی ضروریات کو جانور بھی پورے سے ہیں، اے اللہ اس مجمع میں ہم سب کو اے اللہ دین کا خادم بنائیے، علم دین کا چاہنے والا بنائیے، اے اللہ اسلام کی اللہ زندہ تصویر بنائیے، اے کریم اللہ، اے اللہ آج کی اس محفل میں اے اللہ تفصیل سے ماں باپ کے حقوق کی بات آئی ہے، اے اللہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے اللہ ہم کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بیٹا بنا دیجیے، اللہ جو اور سے ہم کو فرما بردار بیٹیاں بنائیے، ہم کو اپنے ماں باپ کا دل جیتنے والا بنائیے، اے اللہ اب تک جو قصور ہے اللہ ہو گئے اللہ معاف فرمائیے، اور اگر کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی کسی کے باپ چلے گئے تو اللہ اب ایک ہی راستہ ہے، اے اللہ ہمیں سے جس جس کے کے ماں باپ چلے گئے دنیا سے، اللہ آج کی محفل میں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کو عذاب قبر سے بچائیے اللہ، ان کو اللہ قبر کی زندگی میں آرام و راحت اپنے کرم سے عطا فرمائیے، اللہ آخرت کے درجے ان کے بلند فرمائیے، اللہ جس جس کے گھر میں بھی بڑے موجود ہیں، اللہ خاندان میں جڑے بڑے موجود ہیں، اللہ اپنے بڑوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، ان کے صحیح اکرام کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہم میں جو بڑے ہیں چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو کچھ سنا اے اللہ دل میں بسا دیجئے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اس محلے میں برکت ڈال دیجئے، پورے علاقے میں برکت ڈال دیجئے، اللہ جتنے بھائی بہنیں آئی ہیں سب کے گھروں میں رحمت اتار دیجئے، اے اللہ سب کو دل کا سکون عطا فرمائیے، سب کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، سب کو حلال روزی برکت والی آسان کشادہ روزی عطا فرمائیے، اے اللہ سب کو اللہ گھر کی چھت نصیب فرمائیے، اللہ سارے بے آسروں کو اللہ آسرا عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے گھروں کو شرور و فتن سے بچائیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.